درود بھیجے گا محمد وعلی محمد پر. صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج. زین محترم, ولادت کا دن گزرا ہے, نبی خدا اور چھٹے امام کی ولادت کی تاریخ تھی. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی خوشیوں میں شرکت کے لیے وقت امام کے حضور مبارکبادی کا پیغام پہنچانے کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اجل فرد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین. قال اللہ تعالی فی کتاب الکریم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ونرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلہم ائمہ ونجعلہم الوارثین. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے, اس نے ہمیں توفیق دی ایک بار پھر دین کے نام پر اور اس ذمہ داری کے تحت جس کو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ مسلمان وہ شخص مسلمان نہیں ہوگا جو مسلمانوں کے امور سے باخبر نہ ہو, ان کے مسائل کو سمجھنے کی کوشش نہ کرے. من اصبح ولم یهتم بامور المسلم فلیس بمسلم, اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا. اور ہم اور آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ اس زمانے میں جس زمانے میں چیلنجز بہت زیادہ ہیں, جس زمانے میں خطرات بہت زیادہ ہیں, آپ بار بار مختلف میدانوں میں دھکیلے جاتے ہیں, تو آپ کے لیے باخبر ہونا کتنا ضروری ہے, آگاہ رہنا کتنا ضروری ہے. واقعات جس تیزی سے گزر رہے ہیں اس کا بھی آپ کے ذہن میں بہت اچھی طریقے سے احساس ہے, چاہے وہ ملکی سطح پر ہوں, چاہے وہ عالمی سطح پر ہوں, چاہے وہ ایک موضوع سے مربوط ہوں یا پوری دنیا سے مربوط ہوں. آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کسی ایک موضوع کے اوپر بھی گرفت کرنا چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ اتنے ڈھیر سارے موضوعات لگ جاتے ہیں کہ اسی ایک موضوع پر گرفت کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اب کافی دنوں کے بعد چونکہ پروگرام منعقد ہوا ہے اور بہت سارے موضوعات ہیں جو اس دوران جمع ہوئے ہیں, بہت سارے موضوعات ہیں جو ابھی بھی جاری ہیں, کچھ انتہائی اہم موضوعات ہیں جو اب ختم ہو چکے ہیں بظاہر لیکن ان کی تاثیر باقی ہے, تو واقعا سخت ہے کہ انسان کس طریقے سے ان تمام کو سمرائز کرے اور ہم اس کے اندر بیان کرنے کی کوشش کریں. لیکن بہرحال ہم شروع کرتے ہیں چند حساس ترین موضوعات سے اور ان کا انٹر کنیکشن بھی بہت زیادہ ہے, چونکہ دنیا گلوبل ولیج ہے, دنیا کے اندر انٹر کنیکشن بہت زیادہ ہو گیا, انٹیگریشن بہت زیادہ ہو گیا ہے, تو ہم کسی بھی واقعے کو کسی بھی چیز کو علیحدہ نہیں کر پاتے. آج کل چیزیں اتنی زیادہ ایک دوسرے سے متصل ہو گئی ہیں, مل گئی ہیں. تو ہم شروع کرتے ہیں وہ مسئلہ جس کو ایران کے اوپر لگنے والی پابندیوں سے ہم تعبیر کر سکتے ہیں. جیسے میں نے عرض کیا, ایک عنوان دینا بھی مشکل ہے, آئے اس کو کیا تعبیر کیا جائے, اسرائیل کا اگریشن کہا جائے, امریکہ کی دھمکیاں کہا جائے, ایران پر لگنے والی پابندی کہا جائے, یا اصل مسئلے کی طرف جایا جائے اور دیکھیں کہ یہ سب چیزیں ٹولز ہیں. اصل مشکل کیا ہے یہاں پر؟ اصل مشکل یہ ہے کہ دنیا میں ایک ظالم نظام حاکم تھا اور وہ ظالم نظام یہ سمجھ رہا تھا کہ کوئی اس کو چیلنج کرنے والا نہیں ہے. اس نے دھوکے بازی سے کام لیا, لوگوں کے اوپر حکومت کی ہے, دسیوں سال لوگوں کو بیوقوف بنایا, اور لوگوں کو بیوقوف بناتے ہوئے وہ یہ سمجھتے تھے کہ کوئی نہیں آئے گا جو ہمیں چیلنج کرے گا. پروردگار عالم کے لطف و کرم سے ایک گروہ تیار ہوا اور اس گروہ نے اپنے آپ کو پہلے ان کے چنگل سے آزاد کرایا اور اس کے بعد پوری دنیا کو شعور دینے کی کوشش کی, پوری دنیا کو بیداری دینے کی کوشش کی. مجھے تقریباً یقین ہے کہ ان کو ایران کے ایٹمی اسلحے سے خطرہ نہیں ہے, ان کو ایران کی اقتصادی طاقت سے بھی خطرہ نہیں ہے, البتہ اس سے خطرہ کسی حد تک ہے. اصل خطرہ ان کو ایران کے اسلحے سے بھی نہیں ہے, گرچہ اس سے بھی کچھ خطرات ہیں. جو سب سے بڑا خطرہ ان کو ایران سے ہے وہ نہ اس کے اسلحے میں ہے, نہ اس کے پیسے میں ہے, نہ حتیٰ اس کے تیل کے اندر ہے. اصل خطرہ ان کے دین سے ہے, ان کے فکر سے, کہ یہ جو کچھ جمہوریہ اسلامی ایران نے اپنی فکر سے انسانوں کو دیا ہے کہ وہ آزاد ہو جائیں, باخبر ہو جائیں, سمجھنے کی کوشش کریں, یہ چیز سب سے خطرناک ہے. اچھا اس بات کو سمجھنا بہت مشکل ہے کہ یہ چیز اتنی خطرناک کیوں ہے. ایک لحاظ سے آسان ہے لیکن انسان بعض اوقات تعجب سے دیکھتا ہے, کہتا ہے واقعا مثلا امریکہ کے پاس اتنی آرمی ہیں, اتنے بینکس ہیں, اتنے انسٹیٹیوشنز پہ اس کی گرفت ہے, ان سب کے ہوتے ہوئے ایک ملک اگر لوگوں کو شعور دے تو امریکہ کو اتنا ڈرنا چاہیے, اسرائیل کو اتنا ڈرنا چاہیے. واقعا مشکل یہیں پر ہے کہ جتنی بڑی آرمی امریکہ کے پاس ہے دنیا میں کسی ملک کے پاس نہیں ہے, جتنی بڑی اکانومی ان کی ہے اتنی بڑی اکانومی پوری دنیا میں کسی ملک کی نہیں ہے, جتنے بین الاقوامی اداروں کے اوپر ان کا کنٹرول ہے دنیا میں کسی کے پاس اتنا کنٹرول نہیں ہے. لیکن ان سب کے باوجود ایک حقیقت ہے, یہ سب کا سب ظلم کا نظام ہے, یہ سب کا سب انسانوں کو دھوکہ دیتے ہوئے قائم کیا گیا ہے. اور اگر کوئی ایک ملک آئے اور انسانوں کو بتانا شروع کر دے کہ تمہیں دھوکہ دیا جا رہا ہے, اس دھوکے کو لوگوں کے سامنے کلیئر کر دے, یہ پورا نظام شکست کھا جائے گا. اور خوش قسمتی سے یہ کام گزشتہ 30-35 سال کے اندر جمہوری اسلامی ایران کی طرف سے مقرر انجام پایا, اور شکست کے آثار اب تو دیوار پہ لکھے نہیں ہیں, اب تو وہ دیواریں بھی گر رہی ہیں جن کے اوپر یہ پورا نظام بنا ہوا تھا. اب سب کچھ واضح ہوتا جا رہا ہے, کیپٹلزم جس مشکل کے اندر پھنسا ہوا ہے, یہ پورا ظالمانہ نظام جس مشکل کے اندر پھنسا ہوا ہے, وہ لوگوں کے سامنے واضح ہے. اور یہ سب سے بڑا خطرہ ہے ان کے سامنے. اب اس خطرے کو مختلف انداز میں بیان کیا جاتا ہے, اس کو ہر ایک کی پسند کے مطابق اس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر اگر امریکہ عرب کے سامنے پیش کرے گا تو ان سے کہے گا کہ دیکھو یہ ایران ہے, یہ عجم ہے, تم لوگ عرب ہو, اور اگر یہ عجم اتنا آگے چلا گیا تم عرب کی یہاں کچھ نہیں چل پائے گی, تم سب کو اس عجم کے سامنے سر جھکانا پڑے گا, ان سے یہ کہے گا. وہاں کے جو شاہ پرست لوگ ہیں, جو بادشاہی نظام رکھتے ہیں, تقریباً تمام عرب ممالک کے اندر بادشاہی نظام ہے, ان سے یہ کہے گا کہ دیکھو یہ ایران ہے, اس میں بادشاہت نہیں ہے, انہوں نے بادشاہ کو اتارا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ یہ کہ تمہارے تخت خطرے میں ہے. تم جو کویت کے امیر ہو, تم جو قطر کے امیر ہو, تم جو سعودی عرب کے بادشاہ ہو, تم جو بحرین کے حاکم ہو, تم سب کے تخت و تاج خطرے میں ہیں اس ایران کی وجہ سے. تم لوگ یا تو اس کا مقابلہ کرو ورنہ تم سب کے تخت و تاج ختم ہو جائیں گے, تمہیں نیچے اترنا پڑے گا, ان کو اس نام پر آگے رکھے گا. کسی کو آگے رکھیں گے شیعہ کے نام پر اور ان سے کہیں گے کہ دیکھو تم لوگ اہل سنت ہو اور یہ لوگ شیعہ ہیں, یہ جو شیعہ ہیں اگر انہوں نے طاقت پکڑ لی تو یہ تمہارے سب کے دین کے اوپر حملہ کریں گے, تم سب اہل سنت کو ختم کر دیں گے, لہذا تمہارے لیے بہت ضروری ہے کہ ان کا مقابلہ کرو. اسرائیل کس طریقے سے رکھے گا؟ اسرائیل ایک اور طریقے سے رکھے گا دنیا کو بیوقوف بنانے کے لیے, وہ یہ کہ یہ ایران ہے, اس کے پاس ایٹمی اسلحہ ہے, اور یہ ایٹمی اسلحہ کسی بھی وقت استعمال کریں گے پوری دنیا کو تہس نہس کر دیں گے. وہ یہ نہیں کہیں گے صرف ہمیں تہس نہس کریں گے, وہ یہ کہیں گے پوری دنیا کو تہس نہس کر دیں گے, لہذا بہت ضروری ہے کہ ایران کا ایٹمی اسلحہ ختم ہو جانا چاہیے. اچھا, ان تمام دلیلوں کے پیچھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ اس میں خطرہ واقعی دنیا کے لوگوں کو ہے یا تمہیں ہے. یعنی اگر ایران کے لیے خطرہ بادشاہت کو ہے تو بادشاہ کو ڈرنا چاہیے, عوام کو کیوں ڈرنا چاہیے؟ اگر ایران کو خطرہ, مثلاً فرض کریں ایران سے خطرہ اسرائیل کو ہے, تو پوری دنیا اس کی قربانی کیوں دے؟ آیا ایران نے کبھی کہا ہے کہ ہم دنیا کے اوپر ایٹم بم برسائیں گے, یا مثلاً دنیا کے امن کو مشکل میں مبتلا کریں گے؟ اگر خطرہ اسرائیل کو ہے تو اسرائیل اس کے پیسے پے کرے, اسرائیل اس کی قیمت دے, نہ کہ پوری دنیا اس کی قیمت دے. لیکن ظاہر ہے کہ وہ یہ نہیں کر سکتے, وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ ہماری جنگ دوسرے لڑیں اور ہم اپنے فائدوں کو مسلسل اٹھاتے رہیں. تو یہ پورا نظام چل رہا ہے, یہ کبھی اگر آپ کے ذہن میں, کبھی یہ ہیومن رائٹس کے اوپر چلتا تھا, یہ پوری داستان ہیومن رائٹس کے اوپر بنی تھی. اصل اس نظام کو سمجھنے کے لیے بہت اچھا ہے کہ اس کے کھوکھلے آرگومنٹس کو چیک کرتے رہیے, یہ کتنی تیزی سے تبدیل ہوتے رہتے ہیں. کبھی انہوں نے عراق کے معاملے میں کہا کہ عراق کے پاس ایسا اسلحہ ہے جو پوری دنیا کے امن و سکون کو ختم کر سکتا ہے, ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن, اس کو بیس بنایا, بعد میں پتہ چلا عراق میں کچھ نہیں تھا. اس کے بعد یہ کہا کہ ایران میں چونکہ انسانی حقوق کی پامالی ہوتی ہے, لہذا اس ملک کا آزاد ہونا بہت ضروری ہے. دیکھا کہ نہیں بھی, یہ ابھی ایران کے معاملے میں یہ دلیل بھی بہت زیادہ چلنے کو تیار نہیں ہے, اس سے بدتر امریکہ کے اندر ہونے لگا. وہ جو مسلسل ملک شہروں کے اندر موومنٹس چل رہی ہیں, ان کے ساتھ جو حشر امریکی اور برطانوی نظام نے کیا, وہ پوری دنیا کے سامنے ہے. تو اب آج کل ہیومن رائٹس کا ایشو بہت زیادہ استعمال نہیں ہو رہا. اگر آپ دیکھ رہے ہو کہ آج کل بہت زیادہ ہیومن رائٹس کی بات نہیں کر رہے, کیوں نہیں کر رہے؟ اپنے ملکوں کے اندر جو تحریکیں چل رہی ہیں ان کا جو انہوں نے حشر بگاڑا ہوا ہے اس کے بعد ان کے پاس کوئی جرأت نہیں ہے کہ یہ اس ایشو کو استعمال کر سکیں. آج کل جو دنیا ہے اس میں ایٹمی اسلحے کا نام لیا ہوا ہے اور اس کے خلاف کاروائیاں کی جا رہی ہیں. اب یہاں پر چند گروپس بنے ہوئے ہیں اور آپ کے اور میرے لیے بہت اچھا ہے کہ ان گروپس کو جج کرتے رہیں تاکہ مجھے اور آپ کو یہ اندازہ ہوتا رہے کہ یہاں پہ کیا ہونے والا ہے اور اس کے بعد یہ دیکھتے رہیں کہ ہم اپنے طور پر کیا کر سکتے ہیں. ظاہر ہے ایک تو یہ لگژری ہے کہ آپ کو یہ پتا چلے کہ کیا ہونے والا ہے, لیکن یہ کوئی مذاق نہیں ہے کہ کیا ہونے والا ہے. ہم صرف اس لیے جانتے ہوں کہ کیا ہونے والا ہے, ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جو کچھ ہونے والا ہے اس میں ہماری ذمہ داری کیا ہے. تو آپ کچھ چیزوں کو پوائنٹس کو دیکھتے رہیے, آپ کو کچھ نہ کچھ سمجھ میں آتا رہے گا کہ یہاں پہ کیا ہونے والا ہے, لیکن اس کے بعد یہ ضرور سوچے گا کہ پھر ہم نے کیا کرنا ہے. میں چند پوائنٹس آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. جیسے کہ آپ سب کے ذہن میں تقریباً ہوگا جو لوگ مسلسل یہاں پہ شرکت کرتے ہیں, میں تقریباً اب تو کہہ سکتا ہوں برسوں سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جنگ ہونی ہے کسی نہ کسی شکل کے اندر. منصوبہ کم سے کم واضح ہے, منصوبہ دو اور دو چار کی طرح واضح ہے. منصوبہ بہت سادہ سا ہے اور وہ یہ ہے کہ ایران پر حملہ ہونے سے پہلے اس کے حامیوں کو ختم کرنا پڑے گا. اس کے حامیوں کو ختم کرنے میں تین حامی سب سے بڑے حامی ہیں اس وقت, ایک حزب اللہ لبنان, ایک دوسرا حماس اور تیسرا سیرین گورنمنٹ. اور ان تین کے اندر جو سب سے بڑا خطرہ ہے وہ شام نہیں ہے, وہ حزب اللہ ہے. شام روٹ ہے, وہ راستہ ہے جس کے ذریعے حزب اللہ کنٹرول ہوگی. صحیح ہے, میں آپ کی خدمت میں دسیوں دفعہ یہ بات کہی ہے کہ اگر ایران پر حملہ ہونا ہے اس سے پہلے حزب اللہ کو نیوٹرلائز کرنا بہت ضروری ہے ایران پر حملہ کرنے والوں کے لیے. ظاہر ہے کہ ایران پر حملہ ہونے کی ساری پلاننگ اسرائیل کی طرف سے ہو رہی ہے. اسرائیل یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائے گا کہ حزب اللہ 11,000 12,000 یا نہیں معلوم جتنے بھی راکٹس ان کے پاس ہیں وہ اسرائیل پہ برسانا شروع کر دیں, اور اس کا اثر ہم 33 دن کی جنگ کے اندر بہت آسانی سے دیکھ چکے ہیں. اسرائیل کے اندر یہ اسٹرینتھ نہیں ہے کہ وہ اس کو برداشت کر سکیں. تو جب بھی کبھی ایران پر حملہ ہونا ہوگا یقیناً پہلے حزب اللہ کو نیوٹرلائز کرنا پڑے گا ان کو, اور اس کے ساتھ ساتھ حماس کو. اور اگر ان کو یہ کام کرنا ہے, انہوں نے 2010 کے اپریل میں اس کی کوشش کی تھی, امریکی لبنان کے اندر موجود تھے, انہوں نے اس زمانے میں لبنان کے وزیر اعظم کے ذریعے سے سیکیورٹی ایجنسیز بنائی ہوئی تھیں, ان کے ذریعے سے حزب اللہ لبنان پہ حملہ کیا تھا. حزب اللہ لبنان نے 24 گھنٹے کے اندر اندر ان تمام سیکیورٹی ایجنسیز کا خاتمہ کر دیا تھا, امریکی منصوبہ وہیں پہ ختم ہو گیا تھا. یہ جو اس وقت کا ٹینشن ہے یہ پچھلے سال شروع ہونا تھا, بالکل انہی مہینوں کے اندر, بالکل انہی مہینوں کے اندر. یعنی یہ لوگ کنفرم اپنے ایجنڈا کے اندر ایک سال دیر سے, کنفرم ایک سال دیر کر چکے ہیں. اب اسرائیل کہتا ہے اب دیر کا کوئی امکان ہے ہی نہیں. یعنی ہونا یہ تھا جو پچھلے سال اپریل میں شروع ہوا تھا, وہ یہ کہ لبنان کے وزیر اعظم نے سیکیورٹی ایجنسیز کے نام پر امریکہ کے بہت سارے جاسوس پالے ہوئے تھے, ان سب نے حملہ کرنا تھا, حزب اللہ کی کمیونیکیشن کی لائنز کو توڑنا تھا, حزب اللہ کی طاقت کو ختم کرنا تھا, حزب اللہ کی طاقت کے ختم ہونے کے بعد ایران پہ حملہ ہونا تھا. اس کا مطلب تھا اس بیچ میں سیریا کے رول کو قبول کرنے کو تیار تھے. پچھلے سال جو ٹرائی ہوئی تھی اس کے نتیجے میں ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ پچھلے سال تک یہ سوچ رہے تھے کہ شاید شام کو لے کر چلا جا سکتا ہے اور شام کو نکالے بغیر بھی داستان چل سکتی ہے. اس کی وجہ یہ کہ شام کو نکالنا بہت خطرناک گیم ہے. بشار الاسد کی حکومت کو تبدیل کرنا کسی کے لیے بھی آسان گیم نہیں ہے, ایون امریکہ کے لیے. یہ سب کے لیے انتہائی خطرناک ہے. شام ایک ایسا بارود ہے جس کے نزدیک کوئی بھی عقل مند کھیلنے کی ہمت نہیں کرے گا, چاہے وہ شام کا دوست ہو چاہے وہ شام کا دشمن ہو. تو پچھلے سال تک منصوبہ یہ تھا کہ شاید شام کو ٹچ کیے بغیر بارگیننگ کر کے شام کے معاملے کو سالو کیا جا سکتا ہے, حزب اللہ کو نیوٹرلائز کیا جا سکتا ہے. انہوں نے حزب اللہ پہ حملہ کیا, وہ کام ممکن نہیں ہوا اور ایک سال ان کا اس میں ضائع ہوا. اس کے بعد یوں لگتا ہے جیسے پلاننگ یہ طے پائی کہ اب شام کا ہٹانا بہت ضروری ہے. شام کو ہٹانے کا ایک پریٹیکس تیار کیا گیا لیبیا کے ذریعے سے. لیبیا کے اندر وہ جو کچھ ان کو شام میں کرنا تھا انہوں نے لیبیا میں کر دیا. اچھا یہ ٹرک کیا ٹرک ہے؟ یہ ٹرک ایسی ہے کہ جیسے آپ بہت بڑی کوئی مصیبت دکھائے تاکہ چھوٹی چیز آسان ہو جائے. یا بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کوئی ڈاکٹر کسی بچے کو انجیکشن لگانے لگتا ہے, کہتا ہے بیٹا ادھر دیکھو دیکھو چڑیا جا رہی ہے, پھر یہاں پہ انجیکشن ٹھونک دیتا ہے. یہ ایک داستان ہے, سمپل سی ٹرک ہے, یہ دنیا میں کی جاتی ہے, سب کرتے ہیں. کبھی انجیکشن چھوٹا ہوتا ہے, کبھی پورے پورے میزائلز ہوتے ہیں. تو ان کو اصل میں لیبیا سے اتنا سروکار نہیں ہے, اصل سروکار شام سے ہے. اور شام سے بھی اصلی سروکار نہیں ہے, اصل سروکار تو ایران سے ہے, لیکن شام بیچ میں آ گیا ہے. اور شام کیوں بیچ میں آیا ہے؟ لبنان کی وجہ سے بیچ میں آیا ہے, کہ انہوں نے جب تک حزب اللہ لبنان کو ختم کرنے کے لیے شام کو ختم کرنا پڑے گا. اب مشکل یہ ہے کہ شام میں جو کچھ ہونا تھا اس کا پہلے انہوں نے ایک ہالی ووڈ کی ایک فلم بنائی, لیبیا کے اندر اس کو امپلیمنٹ کیا. اس فلم کو امپلیمنٹ کیا گیا تاکہ لوگوں کے ذہن اس بات کے لیے تیار ہو جائیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے. اس کے بعد اب باری ہے شام کی, کہ شام اس معاملے کو کہاں تک لے کے جائے گا. اچھا, اب یہاں پر سیناریو بہت واضح ہے جو ان کے مائنڈ بنا ہوا ہوگا, وہ یہ کہ شام میں بشار الاسد کی حکومت ختم ہو جائے گی, یہاں پر ایک کوئی آرمڈ کنٹرول ہوگا, جیسے بالکل ایجپٹ کے اندر کیا ہے, فوجی کوئی طاقت ہوگی جو عوامی جدوجہد کو دبا دے گی اور وہ لوگ طاقت کو اپنے ہاتھ میں لے لیں گے. انہوں نے بہت سارے شام کے باغیوں کو جمع کیا ہوا ہے, کسی بھی وقت ان کو اس مارکے کے اندر دھکیل کر ان کے ذریعے سے اس کام کو لے سکتے ہیں. جب یہ شام کنٹرول میں آ جائے گا تو ان کا کہنا یہ ہوگا کہ حزب اللہ کے پاس سپلائی کی لائن ختم ہو جائے گی, حزب اللہ کی سپلائی ختم ہو جائے گی, ایران و حزب اللہ کا لنک ٹوٹ جائے گا, اور اس لنک کے ٹوٹتے ہوئے حزب اللہ کو نیوٹرلائز کرنا آسان ہوگا. جس ٹائم حزب اللہ نیوٹرلائز ہو گئی اس وقت پھر ایران پہ حملہ ہوگا, اس وقت پھر ایران پہ حملہ ہوگا. اچھا, ابھی سوال یہ کہ چلیے اس خام خیالی کو لے کے چلتے ہیں کہ اس میں کتنی مدت لگے گی, کتنی مدت اس پہ لگا سکتے ہیں کہ پہلے حزب اللہ کا, پہلے شام کا خاتمہ ہو, پھر حزب اللہ کا خاتمہ ہو, اور اس کے بعد ایران کے اوپر حملہ کیا جائے. اگر آپ نے سنا ہو تو ایک امریکی عہدیدار نے کہا کہ اسرائیل اپریل میں ایران پر حملہ کرنے کی کوشش کرے گا, اسرائیل اپریل میں ایران پر حملہ کرنے کی کوشش کرے گا. اگر اپریل میں حملہ کرنے کی کوشش کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 مہینے کے اندر شام کو نبٹ جانا چاہیے اور لبنان کو نبٹ جانا چاہیے, اور پھر امریکہ یا اسرائیل, موسٹ پروبیبلی اسرائیل اس عہدیدار کے مطابق ایران پہ حملہ کرے. بظاہر ایسا نہیں ہونا چاہیے, بظاہر یہ ناممکن ہے. ایک اور جو کلو اس وقت جو زیادہ پاسبل لگتا ہے وہ یہ کہ سیریا کا کام چند مہینے لگیں گے, اتنی آسانی سے سیریا ختم نہیں ہوگا. میرا اپنے خیال ہے کہ یہ کام اتنی آسانی سے نہیں ہوگا. یعنی اگر یہ امریکی عہدیدار اپریل 2012 نہ کہے, اپریل 2013 کہے, شاید بات زیادہ اچھی لگے گی, شاید بات زیادہ اچھی لگتی ہے. میرا اپنے خیال ہے کہ امریکی عہدیدار کچھ چھپے چھپے یہ بات کہہ چکے ہیں کہ ہمیں شام کو نپٹانے میں 1 سال لگ جائے گا. وہ یہ بات کہہ چکے ہیں کہ ہمیں شام کو نپٹانے میں 1 سال کے قریب ٹائم لگے گا. سال نہ بھی لگا تو 2 مہینے کے اندر یہ کام ہوتا نظر نہیں آتا, 2 مہینے کے اندر تو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی, کئی مہینے لگ جانے چاہیے اس کام کے اندر. ان کے پلاننگ کے اوپر میں سوچ رہا ہوں کہ اگر کئی مہینے لگتے ہیں سیریا کو نپٹائیں, اس کے بعد حزب اللہ کی باری آئے گی. چند مہینے یقیناً حزب اللہ پہ بھی لگنے چاہیے ان کو. اس کا مطلب یہ جلدی جلدی میں ایران پر حملہ ہونا, بنیادی طور پہ حملہ ہونا تقریباً ناممکن ہے, یہ کام نہیں ہو سکتا. اچھا, یہ ہو سکتا ہے جو ان کے ذہن میں سیناریو ہے وہ یہ کہ اس امریکہ حملہ نہ کرے ایران کے اوپر, گراؤنڈ ٹروپس موو نہ کریں, صرف ہوائی جہاز آئیں, ایران کی ایٹمی صلاحیت کو کچھ نقصان پہنچا کے واپس چلے جائیں. پہلی بات تو یہ کہ یہ تقریباً ناممکن ہے, تقریباً ناممکن بہت سادہ سی ایک کیلکولیشن ہے, وہ یہ کہ دنیا میں کوئی چیز چھپی بھی نہیں رہتی. آپ نے مثال کے طور پر یہ جو بیسمنٹ بنائی ہے, وہ یہ بیسمنٹ یہ سوچ کر بنائی ہے, جو یہاں کا اسٹرکچرل انجینئر ہوگا اس سے پوچھا, اس نے یہ طے کرنا ہوگا کہ ان پلرز کو کتنا مضبوط رکھنا ہے. تو اس نے یہ دیکھا ہوگا کہ اس کے اوپر کتنی بلڈنگ کھڑی ہوگی, اور اس نے سوچا ہوگا کہ ان ساری بلڈنگز کے اندر سارے بندے میں نے بھر دیے تو ویٹ کتنا بن جائے گا. اس کے بعد اس کو اس نے 3 سے ملٹی پلائی کیا ہوگا, پاسبلٹیز میں رکھنے کے لیے 3 سے ملٹی پلائی کیا ہوگا. اس کے بعد یہ طے کیا ہوگا کہ اس پلر کو کتنا مضبوط ہونا چاہیے. ظاہر ہے کہ سارے پلرز اس لوڈ کو اٹھا رہے ہیں, اور ان پلرز کو کتنا مضبوط ہونا چاہیے, اس میں کتنا کنکریٹ لگنا چاہیے, اس میں کتنا سریا ہونا چاہیے, اس کی موٹائی کتنی ہونی چاہیے, نیچے کنکریٹ کی تہ کتنی نیچے تک جانی چاہیے تاکہ پوری زمین دھس نہ جائے, ये सब चीजें इसने सोची होंगी, क्योंकि ऊपर का लोड इसको पता है, जिसको ये लोग डेड लोड कहते हैं और लाइव लोड कहते हैं, सब कहते हैं। क्या अमेरिका ने, ईरान ने जब अपनी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन बनाई थी उसको नहीं पता था कि अमेरिका के पास जहाज कौन कौन से हैं, अमेरिका के पास बम कौन कौन से हैं? जब उन्होंने अपनी बेसमेंट्स के अंदर एटॉमिक फैसिलिटीज बनाई थी तो उनको नहीं पता था कि अगले 10 साल में बम कितने बड़े बन सकते हैं? क्या उन्होंने ये सब सोचे बगैर बना लिया होगा? जाहिर है कि नामुमकिन है। क्या उनको ये नहीं पता कि अमेरिका हमारा दुश्मन है, इसराइल हमारा दुश्मन है? उनको नहीं पता कि इसराइल ने इराक पर हमला करके उसकी सारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज खत्म कर दी थी और इसराइल उनको कभी भी एटमी असलहे को बर्दाश्त नहीं करेगा? सब पता है इनको, तो उन्होंने बनाने वालों ने ये नहीं सोचा होगा? हिमाकत है कि नहीं सोचा होगा? ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं सोचा होगा। इसका मतलब ये है कि आप आए और सिर्फ हवाई जहाज लेकर आए, चंद बम बरसाएं और आप सोचें न्यूक्लियर फैसिलिटीज खत्म हो जाएंगी, ये नहीं होने वाला। ये गीदड़ भपकियों के लिए, धमकी देने के लिए तो अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकली दुनिया के अंदर ये हो जाए ऐसी कोई चीज नहीं हो सकेगी। और उसके बाद जो कुछ जवाब होगा वो बहुत वहशतनाक होगा। तो मेरा अपने ख्याल है कि प्रैक्टिकली इस वक्त अमरीका और इसराइल को ईरान पर हमला करने का कोई फायदा, अमलन कोई फायदा नहीं होने का है, और इनको भी पता है कि इनको कोई फायदा नहीं होगा। तो अब ये अगर हमले से जरा सा नीचे आ जाए तो इनके पास सिर्फ एक रास्ता है, लंबी मुद्दत में काम करें, लंबी मुद्दत में काम करें, कम मुद्दत में कुछ नहीं कर सकेंगे। सीरिया की हुकूमत को तब्दील करें, हिजबुल्लाह का काम को खत्म करें, नाउजुबिल्ला हिमास को भी खत्म करें। जब ये सब खत्म कर चुके हों तब सोचेंगे ईरान पे हमला करना है या नहीं करना है। अच्छा, इस दौरान में चूंकि बहुत वक्त गुजर गया है, 2-3 बहुत खूबसूरत चीजें हुई हैं, शायद नोट ना करें तो बहुत नाइंसाफी होगी। ये कि ईरानियों ने ड्रोन उनका उतरवा लिया अपनी फील्ड के ऊपर, ये बहुत रिमार्केबल अचीवमेंट है, ये बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट अचीवमेंट है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि ड्रोन एक सिंबल है मिलिटेंसी में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की। ड्रोन एक ऐसी निशानी बन गई है कि सिर्फ मसलन इसराइल के पास है, अमेरिका के पास है, इंतहाई सोफिस्टिकेटेड है, किसी को नहीं देते हैं, किसी को इजाजत नहीं देते कि इसके बारे में इत्तला हासिल करें। यह उनकी फील्ड है, अमेरिकन और इसराइलियों की। अब यह है कि उनका ड्रोन है, और ये जो ड्रोन चल रहा है वो GPS के ऊपर चल रहा है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के ऊपर, और उनका ड्रोन है, उनका GPS है, और ईरानी धोखा देकर उतारने में कामयाब हो गए। ये बहुत बड़ी बात है। यानी मैं सिर्फ एक लम्हे को सोचता हूं कि अमेरिका में बैठे हुए CIA, पेंटागन, फला फलू, वो अपनी आंखों से देख रहे होंगे हमारा ड्रोन ईरान उतर रहा है, चिल्ला रहे होंगे, बिलबिला रहे होंगे कि ये क्या बला हो गई हमारे साथ, लेकिन कुछ नहीं कर सके। सही सालिम तैयारा उतरा, वीडियो बन गई, पूरी दुनिया को वीडियो दिखा दी गई, उसके बाद में भी नुमाइश पे लगा दिया गया उसको। ये बहुत बड़ी बात हुई। और मैंने खुद एक दफा एक एनालिस्ट के एक आर्टिकल के अंदर पढ़ा कि उसने कहा कि इसने कुछ ना किया हो तो एक मैसेज अमेरिका को बहुत अच्छा दिया है, वो ये कि अगला कोई भी पीस भेजने से पहले सोच लेना कि वापस आएगा या नहीं आएगा, वो भी उतार लेंगे। ताकत दिखाई है ईरानियों ने। ईरानियों ने 2-3 काम बड़े जबरदस्त किए। एक तो कि उन्होंने वो जो याद होगा आपको रेगी नामी कातिल को जहाज से उतारा अपनी जमीन के ऊपर, बाद में उसको हैंग कर दिया, ये बहुत बड़ा काम किया इन्होंने। दूसरी बात यह कि इन्होंने ड्रोन उतार लिया, ये इन्होंने बहुत बड़ा काम किया। और तीसरी बात यह की कि स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर अपने सैटेलाइट्स भेज दिए, ये बड़ा काम किया। अल्लाहुम्मा सल्ला अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। और अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं कहूंगा ये 3 चीजें टेक्नोलॉजी की थी, इससे बड़ा काम ये किया है कि पूरी कौम रहबर की मुती है, ये बहुत बड़ा काम है। अपने रहबर के इताअत गुजार है, निजाम खुदा की बंदगी के ऊपर चल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। एक निजाम नफ्स परस्ती का मुकाबला करे, दुनियावी ख्वाहिशात का मुकाबला करे, दुश्मनों के जर्ब का और उनके साजिशों का मुकाबला करें, और किस पाए की जाने वाली साजिशें उन सब का मुकाबला करें। अल्लाहुम्मा सल्ल अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। उन सब का मुकाबला करते हुए अपने निजाम की हिफाजत करें, अपने रहबर की इताअत गुजारी में मशगूल रहें, और अपने अहदाफ को हासिल करें, यह बहुत बड़ी बात है। البتہ اس میں بہت قیمتیں دی گئی ہیں جو اس دوران میں اسرائیلیوں نے بہت بڑا مارکہ کیا ہے. اگر اس طرف سے انہوں نے کچھ مارکہ کیا تو وہ بھی خاموش نہیں بیٹھے. انہوں نے دو بہت بڑے مارکے کر لیے ہیں, البتہ دونوں بزدلی کے ساتھ کیے ہیں. یہ قبول کرنا ہے کہ دشمن کی ان کی ہمت نہیں ہو پائی تو یہ بزدلی دکھائیے کہ انہوں نے سائنسدان گرائے, انہوں نے سائنسدان شہید کیے ہیں, ایران کے ایٹمی سائنسدان, اور ایران کے ایک ڈبو کے اوپر ایک بم مارا ہے. انہوں نے اپنی دانش میں پوری انٹیلیجنس استعمال کر کے جو سب سے بڑا کارنامہ کیا ہے وہ یہ کر کے دکھایا ہے. اور یہ دونوں بزدلی کے اوپر مشتمل تھے, بہادری کا کوئی کام ان کے بس سے نہیں ہو پایا. تو میں تقریباً مطمئن ہوں یا یہ جنگ نہیں ہوگی یا ایران کی فتح ہوگی, اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے. یہ بہت واضح سی بات ہے, یعنی مجھے سمجھ میں نہیں آتا اس کے سوا کیا ممکن ہے. مثلا کیا امریکہ یہ سوچ رہا ہے کہ اس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ یہ زمین کے راستے سے ایران پہ حملہ کر لے؟ ان کے ٹروپس میں عراق میں رکنے کی طاقت نہیں ہے, ان کے ٹروپس میں افغانستان میں مثلا کچھ لوگوں کو شکست دینے کی طاقت نہیں ہے. ان کے اندر یہ طاقت ہے کہ ایران کے اندر گھسیں گے؟ آیا ان کے اندر اتنی جرأت ہے واقعاً؟ اور اس فوج کا جو حشر ہے وہ آپ کے سامنے ہے, جس طرح سے اس کی حالت ہوئی بھی ہے اور جس معاش کے ساتھ یہ لوگ چل رہے ہیں. بہرحال یہ وہ سارا گیم ہے جو آپ کو دیکھنا ہوگا. اگر مجھ سے کوئی پوچھے سیرین گورنمنٹ کولیپس کرے گی یا نہیں کرے گی, موسٹ پروبیبلی کرے گی. میرا اپنے خیال ہے سیرین گورنمنٹ کولیپس کر جائے گی. ایک وقت وہ تھا کہ جب ہم سوچتے تھے شاید سیرین گورنمنٹ بارگین کر لیں گے, امریکہ کے ہاتھوں بک جائیں گے, اس کا چانس بھی بہت زیادہ تھا. لیکن میرا اپنے خیال ہے کہ بشار الاسد نے شاید صحیح احساس کیا کہ اگر میں بکوں گا تب بھی نہیں بچوں گا. میرا اپنے خیال ہے کہ اس نے اس بات کو اچھی طرح احساس کیا, اور بہت واضح تھا حسنی مبارک کی حلیے کو دیکھ کر, بہت واضح تھا شاہ ایران کو دیکھ کر. تو بشار الاسد نے اچھی طرح کیلکولیٹ کر لیا ہوگا کہ اسرائیلی انٹیلیجنس کسی صورت میں مجھے زندہ نہیں چھوڑے گی. میرا اپنے خیال ہے وہ سمجھ گیا ہوگا کہ میرے پاس صرف ایک راستہ ہے کہ میں مقابلہ کروں اور میں اس مقابلے کے اندر جیتنے کی کوشش کروں. تو میرا اپنا خیال ہے کہ یہ معاملہ چلے گا. سیریا کے اندر بے انتہا جاسوس بھرے ہوئے ہیں امریکہ کے, عراق سے آئے ہوئے, دنیا کے مختلف عرب ممالک سے آئے ہوئے بے انتہا جاسوس بھرے ہوئے ہیں, اور سیریا کو بہت ٹف ٹائم ملے گا. یہاں بہت بلڈ شیڈ ہوگا, یہاں بہت خون بہے گا. سیرین گورنمنٹ اتنی آسانی سے کولیپس نہیں کرے گی, یہ ٹائم لے گی. اور یہ جنگ کوئی لیبیا کسی جنگ نہیں ہوگی, یہ اس سے کہیں زیادہ وحشتناک جنگ میں تبدیل ہو سکتی ہے. تو مجھے یوں احساس ہوتا ہے جیسے میں نے ایجپٹ میں عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں, معاملہ ختم نہیں ہوگا, معاملہ ابھی شروع ہوا ہے. اور میرا اپنا یہ خیال ہے لیبیا میں بھی اتنی آسانی سے ختم نہیں ہوگا. ٹھیک ہے کچھ وقت کے لیے پیس آیا ہے وہاں پر, لیکن میرا اپنا خیال ہے ختم نہیں ہوگا, یہ معاملہ چلے گا. اور سیریا میں قطعاً چلے گا, سیریا میں معاملہ کافی عرصے چلے گا, اتنی آسانی سے ختم نہیں ہوگا. اب آئیں تھوڑا سا اکانومی کی طرف, تو اس پہ زیادہ تبصرہ کیے بغیر اس خبر کے سائے میں رکھتے ہیں کہ امریکہ نے ایران پر پابندیاں لگائی ہیں. اچھا یہ پابندیاں اقوام متحدہ کے تحت نہیں لگی ہیں, یہ امریکہ نے یک طرفہ پابندیاں لگائی ہیں, اقوام متحدہ کی پابندیاں نہیں ہیں یہ. امریکہ نے پابندی لگائی ہے 31 دسمبر کو, ان کے صدر نے بل پاس کیا, حکم جاری کیا کہ جو بھی کمپنیز, دنیا کی کمپنیز ایران کے ساتھ کام کریں گی, خاص کر تیل کے اندر, ان کا بائیکاٹ کیا جائے گا. جو بھی بینک ان کے ساتھ کام کریں گے ان کا بائیکاٹ کیا جائے گا. ایران کے سینٹرل بینک کو تقریباً انہوں نے بلیک لسٹ کر دیا. یہ امریکہ کی طرف سے پابندی لگی ہے. اس کے بعد تقریباً 23 جنوری کو, جہاں تک میرا ذہن کام کرتا ہے, 23 جنوری کو یورپینز نے اس قانون کو پاس کیا, انہوں نے بھی ان پابندیوں کو فالو کیا. اور ایران کے ساتھ تجارت, تیل اور بینکنگ سیکٹر کے اوپر پابندیاں لگائی ہیں. اچھا اب پریکٹیکلی ہونا کیا ہے؟ مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ایران تقریباً 18% یورپ کو تیل دیتا ہے, یعنی یورپ میں جو آئل کنزیوم ہو رہا ہے وہ 18% تقریباً ایران سے آتا ہے. جنوبی کوریا تقریباً 10% لیتا ہے. اسی طریقے سے انڈیا, جاپان, چین, سب لوگ ایران سے کہیں نہ کہیں تعلقات کے اندر ہیں. اس بلاک نے, جو ایشین بلاک ہے, تقریباً واضح کہہ دیا ہے کہ ہم پابندیوں کے اوپر کوئی عمل نہیں کر پائیں گے, چونکہ اگر ہم پابندیوں پر عمل کرتے ہیں ہماری اکانومی ختم ہو جائے گی. اچھا اب معاملہ یورپینز کے ہاتھ میں ہے. یورپینز کو بھی پتا ہے کہ اگر ہم 18% آئل ایران سے نہیں لیں گے تو ہماری حالت بہت خراب ہو جائے گی, بہت زیادہ خراب ہو جائے گی. لہذا انہوں نے 23 جنوری کو جو پابندیاں لگائیں اس میں شق لگائی ہے کہ یہ پابندیاں 6 مہینے کے بعد امپلیمنٹ ہوں گی, ابھی امپلیمنٹ نہیں ہوں گی, 6 مہینے کے بعد امپلیمنٹ ہوں گی, اور 6 مہینے بعد دیکھا جائے گا کہ ان پابندیوں کو کس طریقے سے امپلیمنٹ ہونا ہے. اچھا یہ لہجہ خود بتا رہا ہے کہ بےچارے امریکہ کے سامنے پھنسے ہوئے ہیں, کسی طریقے سے معاملے کو نکالنا چاہتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. انہیں خود کچھ واضح نہیں ہے کہ وہ اس کا مقابلہ کیسے کریں گے. امریکی اور صہیونی لابی کے سامنے دبے ہوئے ہیں اور ان اس پریشر کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کرتے ہوئے ایران پر پابندیاں لگا دیتے ہیں. اب یہاں پر ایرانیوں نے بھی بہت سارے گیم کیے ہوئے ہیں آئل انڈسٹری کے اندر. مثلا فرینچ کمپنی اور اٹالین کمپنی, اس نے ایران کی ایک آئل فیلڈ کے اندر پیسہ لگایا ہے. میرا اپنا خیال ہے کہ شاید 6 بلین ڈالر تھے, 6 بلین ڈالر میرا اپنا خیال ہے, 6 ارب ڈالر وہ پیسہ انہوں نے لگایا ہے. اور ایران نے کہا ہے کہ آپ پیسہ لگائیں, ہم آپ کو پیسہ نہیں دیں گے, ہم آپ کو تیل بیچیں گے. صحیح ہے. اچھا اب آپ پابندی لگا لیں پھر کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں, لگا لیجیے. آپ نے شک کے تحت تیل لینا تھا, آپ کی مرضی, تیل نہیں لیتے نہ لیں, ختم ہو گیا معاملہ. اس میں کچھ ایران کو کوئی اثر نہیں پڑنے کا ہے. اسی طریقے سے مثلا ایران کے ساتھ لانگ ٹرم ایگریمنٹس ہوئے ہوئے ہیں, 3 سال تک آپ ہمیں اتنا تیل ہر مہینے دیں گے یا ہر روز دیں گے, اور ان میں لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ اس ایگریمنٹ کو فالو نہیں کریں گے تو کمپنسیشن میں اتنے بلین ڈالر دیں گے. لگا لیجیے, پابندیاں لگائیں. اچھا اب ایک اور مسئلہ ہے, کسی کے ذہن میں یہ آئے گا بھائی ایرانی اپنا تیل کہاں بیچیں گے؟ اگر ایرانیوں کا تیل نہیں بکا تو ایرانی کیا کریں گے؟ میں آپ سے ایک بات پوچھوں گا, دنیا میں منشیات بکتی ہے یا نہیں بکتی ہے؟ کس ملک میں اجازت ہے؟ مثلا دنیا کے 220 سے زائد ملکوں میں کتنے ملکوں کے جہاں منشیات کی اجازت ہے؟ بکتی ہے, ہر جگہ بکتی ہے, امریکہ میں بھی بکتی ہے. اچھا چلیے منشیات تو آپ نے کہا چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں, پاؤڈر ہوتا ہے, پتہ بھی نہیں چلتا, اسلحہ بکتا ہے یا نہیں بکتا ہے؟ جو اسلحہ چاہیے آپ کو مل جائے گا. حزب اللہ کے ایک فرد نے کسی دفعہ ایک دفعہ انٹرویو میں کہا تھا کہ اسرائیل کا کوئی بھی ٹینک بتائیں ہم خرید کے لا کے دکھائیں گے, وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی بھی چیز چاہیں گے بکے گی. مجھے یاد ہے ایک دفعہ ہمارے ایک دوست حزب اللہ لبنان گئے تھے ایک زمانے میں, جب لبنان میں سول وار ہو رہی تھی, تو انہوں نے بتایا تھا کہنے کے کہ ایک مارکیٹ تھی اسلحے کی مارکیٹ, اس مارکیٹ میں جا کر آپ آرڈر دیں, کیش پے کریں اور ڈلیوری ایڈریس دے کر آئیں کہ وہاں ڈلیوری کروانی ہے. کہیں پر بھی دنیا میں کہیں پر بھی آپ ڈلیوری کا ایڈریس دے کر آئیں کہ آپ کو یہ اسلحہ وہاں ڈلیور کروانا ہے. یہ سب ہوتا ہے دنیا کے اندر. اچھا آیا انٹرنیشنل بلیک مارکیٹ میں آئل بکتا ہے یا نہیں بکتا ہے؟ کنفرم بکتا ہے, 100% کنفرم بکتا ہے. آئل ٹینکرز اوپن مارکیٹ کے اندر کھڑے رہتے ہیں, اوپن واٹرز کے اندر, انٹرنیشنل واٹرز کے اندر کھڑے رہتے ہیں, ان کے اوپر بوریاں لگتی ہیں. ایک آئل ٹینکر فل ہونے سے لے کر ڈیلیور ہونے تک 6-6 دفعہ بکتا ہے. دنیا میں تیل وہ کموڈیٹی ہے ہی نہیں جس کی ڈیمانڈ روکی جا سکے, اس کی ڈیمانڈ رہے گی. اور جب یہ ایران پر پابندیاں لگائیں گے تو یقیناً آئل کی پرائس شوٹ کرے گی, آئل پرائس شوٹ کرے گی, ایران کا تیل قطعاً بکے گا, ان کو مہنگا ملے گا. ان کو بھی پتا ہے یہ بات, ان کو بہت اچھی طرح پتا ہے, انڈیا کو بہت اچھی طرح پتا ہے کہ ان دیوانوں نے اگر پابندی لگا دی تو کیا ہوگا, جاپان کو بھی پتا ہے, چین کو بھی پتا ہے, سب کو اچھی طریقے سے پتا ہے, اور یورپ جیسے کنگلے کو تو بہت اچھی طریقے سے پتا ہے کہ ہمارا حشر کیا ہونے والا ہے. آپ یورپ کی قبر پہ فاتحہ پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جائیں اس وقت, میرا اپنا ایک خیال ہے یورپ اینڈ پر ہے, یورپ اینڈ پر ہے. مہاتیر محمد نے بہت اچھا کیا, گرچہ اس کو پرسنالٹی کو میں نہیں کہتا کہ وہ بہت کوئی قابل تعریف ہو, لیکن 2 دن پہلے اس نے یورپین سے کہا کہ دیکھو تم لوگ اپنی اگر حالت کو صحیح کرنا چاہتے ہو تو چادر دیکھ کے پاؤں پھیلاؤ, جتنے پیسے ہیں اتنا ہی خرچ کرو, اس سے زیادہ خرچہ مت کرو. اب اس نے بہت اچھا لکھا کہ چونکہ یورپ غریب ہے تو اس کو اپنی غربت کا خیال کرنا چاہیے. بالکل صحیح کہا, یورپ غریب ہے, اس کے پاس پیسہ نہیں ہے, اس کا ملک ایک ایک کر کے ڈوب رہے ہیں, اور جو انگلستان کا حشر ہونے والا ہے وہ میں انتظار کر رہا تھا کہ کب ہوگا. ریئلی میرے جیسا انسان 150 سال کا بغض لیے بیٹھا ہے, 150 سال کا بغض, انہوں نے جو کچھ ہمارے ساتھ کیا ہے ان کے اوپر کب مصیبت آنے والی ہے, اور یہ اب مصیبت آئے گی ان کے سامنے. البتہ وہ جو ہمارے پاکستانی دوست احباب وہاں بیٹھے ہیں وہ بیچارے کہتے ہیں ہم بھی تو یہاں رہ رہے ہیں، تو بھائی اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، تم لوگ وہاں پہ گئے ہو جہاں کہیں بھی جاؤ خدا تعالیٰ کہیں نہ کہیں رزق دے دے گا، مت گھبراؤ ان باتوں سے. لیکن انگلستان کا حشر بہت برا ہوگا. انگلستان اس وقت کیا کر رہا ہے؟ انگلستان یہ کر رہا ہے کہ ایک آدمی کو کینسر ہوا، اس کو ڈاکٹر نے بتایا بھائی تم کل مر جاؤ گے، تو کہنے لگا کل مر جاؤ کم سے کم آج ڈانس پارٹی تو رکھی لوں، مرنے سے پہلے اچھل کود کر لوں تھوڑی سی. یہ لوگ مرنے سے پہلے اولمپکس کر رہے ہیں، انگلستان مرنے سے پہلے اولمپکس کر رہا ہے کہ ٹھیک ہے اولمپکس رکھوا لیتے ہیں ذرا ہماری عزت رہ جائے. اور میرا اپنا یہ خیال ہے جہاں تک میں مل پایا دو چار لوگوں سے وہاں پر، کنفرم کہہ رہے ہیں کہ بس یہ عزت سے گزر جائے، باقی تو ہمیں پتا ہے حشر ہمارا بہت بگڑا ہوا ہے، یورپ کا بہت برا حشر ہے. اور میں اسپیشلی عرض کروں گا ان جیسے ملکوں کا حشر بہت زیادہ خراب ہے. تو ان سب کو پتا ہے ان کے پاس طاقت نہیں ہے ایران سے لڑنے کے لیے، ان کے پاس قطعاً کوئی طاقت نہیں ہے، ان کے پاس نہ طاقت ہے اور نہ موریل ہے، ان کے پاس وہ بھی نہیں ہے، اپنے اندر ایک جذبہ بھی نہیں ہے کہ یہ جا کر ایران جیسی طاقت سے لڑ سکیں اس وقت. تو ہم لوگ بہت اچھے دور میں ہیں، ہم لوگ بہت اچھے گیم کو دیکھ رہے ہیں، اس گیم میں ہر چیز بہت کلیئر ہے، اس گیم کے اندر کوئی چیز پریشان کن نہیں ہے. وہ جو دوست صاحب آپ کبھی کبھی کہتے ہیں بھائی ایران کا کیا ہوگا، ایران کا کیا ہوگا، میں ان سے کہتا ہوں ایران کو مت سوچو اپنی سوچو، تمہارا کیا ہوگا، یہاں بیٹھے ہوئے ہو اپنی سوچو، ان کو سوچنے والے بہت ہیں الحمدللہ، ان کے پاس طاقت بھی بہت زیادہ ہے، ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے ان مسائل سے. تو میرا اپنا ایک خیال ہے کہ یہاں پہ کوئی پریشانی نہیں ہے. مثلا لوگ کہیں گے بھائی ایران کی اکانومی ڈوب جائے گی، ان کا تومان جو تھا وہ ڈالر کے مقابلے میں اتنے 100 تومان آگے چلا گیا، یہ کوئی نئی چیزیں نہیں ہیں، میں جنگ کے زمانے میں 4 سال وہاں پہ تھا، یہ ڈالرز کی فلکچویشن کرنا بہت آسان کام ہے، بلیک مارکیٹ کے اندر چند لوگ کھڑے ہوتے ہیں، چند ملین ڈالر لے کر کھڑے ہوں وہ اس کام کو کر سکتے ہیں. اور میں تقریباً گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کراچی کی مارکیٹ میں اس سے بدتر کیا جا سکتا ہے اگر کبھی کسی کی مصلحت آ جائے. جارج سوروس جیسا آدمی چند ملین ڈالر لے کے فار ایسٹ کی اکانومی کو اپ سائڈ ڈاؤن کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا 98 کے اندر. یہ کوئی ایشو نہیں ہے کہ آپ مثلا ایک ملک کے پیسے کو اوپر کریں یا نیچے کریں، یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ میں پیسہ کتنا ہے. اور میں آپ کو کنفرم کہہ رہا ہوں اگر چند ملین ڈالر وائزلی استعمال کیے جائیں کہیں سے کہیں بات پہنچائی جا سکتی ہے، یہ کوئی بہت بڑا ایشو نہیں ہے. بس یہ گیمز پرانے گیمز ہیں، یہ گیمز چلتے رہیں گے، لیکن اصل چیز جو ہوتی ہے وہ یہ کہ قوم کے اندر ارادہ کتنا ہے، ایک قوم کی انویسٹمنٹ کہاں پر ہوئی بھی ہے، ایک قوم کے اندر سسٹین کرنے کی کتنی طاقت ہے، اور سب سے بڑھ کر اس قوم کے اندر مشکلات سہنے کا جذبہ کتنا ہے. سارے یورپین امریکنز کو جمع کریں اور پوچھیں ان کے اندر مشکلات سہنے کا جذبہ کتنا ہے، اور اس کے بعد 8 سال جنگ لڑنے والے ایران کو جس نے پوری دنیا کے خلاف جنگ لڑی تھی ان کو جمع کریں، ان سے پوچھیں ان کے اندر مشکلات سہنے کا جذبہ کتنا ہے، پھر پتا چلے گا کون سی قوم جیتتی ہے. تو مطمئن رہیے یہ گیم وہ گیم نہیں ہے، یہاں پر یہ لوگ بہت اسٹرانگ ہیں، ان کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. ان سب کے ساتھ اگر یہ ایران پہ حملہ کر دیتے ہیں اب سینیریو کیا ہوگا؟ پھر سینیریو بہت برا ہوگا. چند لوگوں نے اس سینیریو کو بیان کیا ہے کہ اگر ایران پہ واقعی حملہ ہو گیا، فرض کریں نیوکلیئر ٹیکنالوجی بھی استعمال ہو گئی، آگے کیا ہوگا؟ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر کسی احمق نے ایران کے خلاف نیوکلیئر انرجی بھی استعمال کر لی، کم از کم وہ جو ہمارے پاس روایات ہیں کہ دنیا کی ایک تہائی آبادی مر جائے گی، پھر کنفرم ود ان ڈیز یہی ہوگا، پھر بچنا کچھ نہیں ہے. یہ ان سب کو پتا ہے کہ اگر انہوں نے یہ بھی کرنے کی کوشش کی تب بھی دنیا میں کچھ نہیں بچنا ہے، دنیا کا حشر بہت برا ہوگا. پھر یہ ان سب کو بہت اچھی طریقے سے پتا ہے، اس لیے امریکہ اسرائیل کے سامنے ہر کام کرنے کو تیار ہے، ان سے کہنے کے لیے کہ تم حملہ نہیں کرنا. امریکہ کو پتا ہے اگر اسرائیل نے حملہ کر بھی دیا، اسرائیل نے حماقت دکھائی، امریکہ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ پھر یہ لوگ خود سمجھتے ہیں کہ اگر انہوں نے یہ کام کیا پوری دنیا کو ایک ایسی مصیبت میں ڈالیں گی جس سے ہم لوگ، میرا اپنے خیال ہے، 10 سال تک باہر نہیں نکل پائیں گے. لہذا کوئی عقل یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ حرکت کریں، اگر حرکت کی نتیجہ بہت برا ہوگا، اتنا وحشتناک ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ آپ کے سامنے 5 منٹ میں بھی اس کے اوپر بات کروں. وہ پھر اتنا وحشتناک ہے کہ آپ اور میں شاید ڈر کے مارے کچھ اور کرنے لگیں گے، ابھی یہ کیا ہونے والا ہے. پھر ابھی اگر حملہ ہو گیا بہت برا ہوگا ان لوگوں کے لیے. ان لوگوں کے لیے بھی ہوگا، پتہ نہیں اللہ محفوظ کرنے والا کون بچے گا کون نہیں بچے گا، لیکن سب کے لیے حالات بہت خراب ہوں گے اگر انہوں نے حماقت دکھائی ہے. اب میں وہاں سے نکلتا ہوں اور کسی اور موضوع کی طرف آپ کی توجہ دلاتا ہوں، اور وہ مختلف ملکوں کے اندر بیداری کی تحریکیں ہیں جو دنیا کے تقریباً تمام ممالک کے اندر عوام کے پاس کچھ نہ کچھ بیداری آئی ہے، اور یہ جو عمل جاری ہوا ہے یہ کسی بھی ہتھیار سے کہیں زیادہ طاقتور ہے، کہیں زیادہ ظلم کے نظام کے لیے مہلک ہے. امریکہ کے اندر، یورپ کے اندر، حتی عرب ممالک کے اندر یہ جو بیداری ہے یہ بہت پازیٹو چیز ہے، اور یہی وہ چیز ہے جس کو جمہوری اسلامی کا نظام دیکھنا چاہتا تھا کہ عوام کے اندر بیداری آئے، لوگ سمجھنے کی کوشش کریں، اپنے مفادات کو سمجھیں، اپنے دشمنوں کو پہچانیں، اپنے دشمنوں سے لڑنے کی طاقت کا اظہار کریں. اور الحمدللہ رب العالمین بہت ساری جگہوں پر یہ بیداری آ رہی ہے. ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ اس بیداری کا کوئی سینٹر نہیں ہے، اس بیداری کی کوئی لیڈرشپ نہیں ہے، جیسے لیبیا کے اندر ہوا، جیسے مصر کے اندر ہوا. ایک مسئلہ ہے کہ عوام میں بیداری ہے، دوسرا معاملہ یہ کہ کوئی اس بیداری کو ہائی جیک کر کے کسی سمت لے جانے کی کوشش کرے، یہ دوسری چیز ہو رہی ہے. عوام میں بیداری ہے لیکن لوگ اس کو ہائی جیک کرتے ہیں، دوسری سمت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ فینومینا ریپیٹ ہوگا. اس کی وجہ یہ کہ لوگ منظم نہیں ہیں. منظم ہوں گے تو یہ مسئلہ بھی حل ہوگا، لیکن پازیٹو سائڈ یہ ہے کہ لوگ بیدار ہو رہے ہیں، لوگ معاملات کو سمجھ رہے ہیں، لوگ دنیا میں بہت اچھی طرح سمجھ گئے ہیں کہ اسرائیل کیوں جنگ کرنا چاہتا ہے، امریکہ کیوں جنگ کرنا چاہتا ہے. اور اگر عوام کے اوپر رکھا جائے، عوام قطعاً کسی اور جنگ کو نہیں چاہتے. وہ عراق کی جھوٹی جنگ دیکھ چکے ہیں، وہ افغانستان کی جھوٹی جنگ دیکھ چکے ہیں، تو وہ جانتے ہیں کہ یہ سب مسخرہ ہے اور اہداف کچھ اور ہیں. بس یہ بہت پازیٹو چیز ہے. اب میں آتا ہوں پاکستان کی طرف. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج. اب ذرا تصور کیجئے گا، پوری دنیا میں انرجی کا کرائسس ہے، اکانومی بیٹھ رہی ہے، اور میں اسرائیل اور امریکہ مل کر ایران سے لڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہاں میمو گیٹ اسکینڈل چل رہا ہے. اوہ، یعنی انسان سوچنے لگتا ہے کہ ایک قوم کو بے خبر کرنے کے لیے اس سے بھی بری کوئی چیز ہونی چاہیے تھی. قوم کے اصل ایشوز آیا واقعاً یہی ہیں؟ آیا واقعاً یہ اصلی ہے، یعنی کہ نہیں یہ صرف چہرے بدلنے کی چیزیں ہیں، یہ صرف گیم کو ایکسٹینڈ کرنے کی چیزیں ہیں، اصل ایشوز یہ نہیں ہے. اصل ایشوز پبلک کے سامنے خود واضح ہے. آیا واقعاً عوام کا حق یہی ہے جہاں پہ انہوں نے پہنچایا ان کو؟ آیا پاکستان کے عوام کو اسی صورتحال میں ہونا چاہیے؟ یعنی عوام اب اپنی مصیبتوں کا رونا بھی بھول چکے ہیں. کہ کیا روئیں، کس کے سامنے روئیں؟ مجھے یاد ہے جب زلزلہ آیا تھا تو دکھایا ایک آدمی کو کہ اس کی فیملی گھر کے ملبے کے نیچے دبی ہوئی تھی. تو اس سے رپورٹر نے پوچھا کہ آپ کو اپنی فیملی مل گئی ہے؟ تو اس نے کہنا تھا کہ مجھے دو لاشیں مل گئی ہیں، پتہ نہیں تین چار لاشیں میں ابھی اور نکالوں گا. تو اس نے ایسے جیسے مسکراتے ہوئے کہا کہ ہاں دو لاشیں مل گئی ہیں، چار لاشیں میں ابھی اور نکالوں گا. صحیح، اب ایک دم دیکھنے والا میرے جیسا آدمی شوق ہو گیا کہ بھئی یہ مسکراتے ہوئے کہہ رہا ہے دو لاشیں مل گئی ہیں اور چار لاشیں میں ابھی اور نکالوں گا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ بعد میں مجھے اندازہ ہوا کہ نہیں، یہ کچھ نہیں ہے، یہ دماغ کے اوپر اتنا برا اثر پڑ چکا ہے کہ اس کا کنٹرول ختم ہو چکا ہے. اس بیچارے کو نہیں معلوم یہ کیا کہہ رہا ہے اور کیا کر رہا ہے. شوق ہوا ہے اپنی فیملی کے لاس میں، اور اس کے سامنے مصیبت بنی ہوئی کہ اپنی بچوں کی لاشوں کو بھی نہیں نکال سکتا. تو اب اس سے کوئی پوچھتا ہے تو وہ تقریباً سینس لیس ہو کر جیسے عام دنوں میں مسکراتے ہوئے کہتے ہیں میں بس کا انتظار کر رہا ہوں، اس طرح سے باتیں کر رہا ہے. قوم کو سینس لیس کر دیا ہے، بے حس کر دیا ہے، تاکہ کچھ حس نہ کر سکیں یہاں کیا ڈرامہ ہو رہا ہے، کس طرف لے کر جا رہے ہیں. جو کچھ کر سکتا تھا وہ اس ملک میں کر رہا ہے، اور یہ حماقتیں ہیں ہماری حکومتوں کی جنہوں نے ہر دشمن کو یہاں پر سب کچھ کرنے کی اجازت دی ہوئی ہے. میں کئی دفعہ آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، امریکنز کو اجازت ملی ہوئی ہے جو چاہتے ہیں کرتے ہیں. انڈیا کی رو جس کے خلاف یہ پتہ نہیں کیا کچھ زہر اگلتے رہتے ہیں، اس کا یہ عالم ہے کہ پتہ نہیں کتنے کتنے مجاہدین کے لشکر انہی کے اشاروں کے اوپر کام کر رہے ہیں، انہی کے اندر ہم انڈیا کے لوگ گھسے ہوئے ہیں اور کام کر رہے ہیں. پتہ نہیں کتنی دفعہ ثابت ہو چکی ہیں یہ چیزیں. اس کے بعد گھسا پیٹا جو پاکستان کی ایجنسیز اور اداروں کے پاس ہر بار آ جاتا ہے وہ یہ کہ اگر امریکہ سے جوتے پڑتے ہیں تو یہاں پر اپنی ٹیمز کو شہروں کے اندر جمع کر کے پھر جلسہ کروا دیتے ہیں. دفاع پاکستان، ان کے پاس واحد چیز یہی رہ گئی ہے. یعنی جب امریکہ سے تعلقات ہوتے ہیں تو دو فینومیناز آپ فوراً دیکھیں گے، نمبر ون ایکسٹریمسٹ پاورز جمع ہونا شروع ہو جائیں گی، نمبر ٹو پائپ لائن ایران کے ساتھ بننا شروع ہو جائے گی. یہ ہمیشہ ہوگا، جیسے امریکہ سے تعلقات خراب ہوں گے ہمارا کوئی بندہ چین جائے گا اور کہے گا چین بہت اچھا دوست ہے ہماری اور اس کے تعلقات بہت اچھے ہیں. اب تو اتنے گھسے پٹے کارڈز ہیں یہ کہ میرے خیال میں امریکن بھی دیکھ دیکھ کے ہنستے ہوں گے کہ بھی تم لوگ کتنی دفعہ اس کو استعمال کرو گے، کوئی ورائٹی لے کر آؤ. اب ورائٹی کیا لائے، وہ یہ کہ مزار پاکستان میں کر لیا، مزار قائد پہ مجھے نہیں معلوم تیسرا مزار کہاں سے آئے گا جس کے اوپر یہ ہوگا. اب کچھ نہ کچھ ڈھونڈ لیں گے، چلو وہاں پر بھی ایک اور کر لیں گے. لیکن ہو کیا رہا ہے، ان کو نہیں پتا دنیا دیکھ کر ان پہ ہنس رہی ہے؟ یہ لوگ اتنے احمق ہیں، اس طرح کی حرکتیں کر کر کے اپنے آپ کو ثابت کرنا چاہتے ہیں، اپنے طاقت کو ایکسٹینڈ کر رہے ہیں، صرف پاور کا گیمز ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ کھیل رہے ہیں. وہ ایک صدر ہے، وہ کچھ ایجنسیز ہیں اور کچھ ان کے اشاروں پہ چلنے والی یہ سیاسی جماعتیں جن کو دینی جماعت کہیں، جہادی جماعت کہیں، کیا جماعت کہیں، جن کا بھی اجتماع کل پرسوں ہونے والا ہے آپ کے سامنے. اور بیچاری عوام جو ہے وہ دیکھ رہی ہے کہ جو ہمارے مسائل ہیں وہ انہیں کون ایڈریس کرے گا، وہ کہاں پہ جا کے حل ہوں گے، ملک کی اکانومی کس جگہ کے اوپر ہے، لوگوں کا مستقبل کس جگہ کے اوپر ہے، پاکستان کی سیاسی صورتحال، پاکستان کی اپنی سیکیورٹی کا ایشو کس جگہ کے اوپر ہے، وہ سب کے سامنے ہے. ان سب حالات میں آپ یہاں پر موجود ہیں، شیعت کے عنوان سے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے معتقد ہونے کے عنوان سے، اب آپ سمجھ سکتے ہیں چیلنج کہاں پر ہے آپ کے سامنے. بہت سادہ سی بات اگر کوئی کیلکولیٹ کرے، ایک طرف سے پاکستان کی ایجنسیز دفاع پاکستان کے نام پر ان لوگوں کو جمع کر رہی ہیں جن کی دہشت گردی میں کوئی شبہ نہیں ہے، اب جن کے واقعا دہشت گرد ہونے میں، ابھی میں یہاں سے گزر رہا تھا چورنگی سے، بالکل صحیح کہا اسلام کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن تمہارا اسلام سے کیا تعلق ہے، ثابت کرو واقعا یہ اسلام ہے جو ہم نے اب تک دیکھا ہے ان لوگوں سے. اور میں منافقت کا ڈھیر سمجھتا ہوں پاکستان کی بس دینی مشہور جماعتوں کو، کہ جب ان منافقوں کا بس چلتا ہے وہ جا کر دنیا کے بدترین جانوروں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں اپنے سیاسی مفادات کو پورے کرنے کے لیے، اور ان کی لیڈرشپ بھی لے لیتے ہیں. اور بالکل وہاں سے میرا اشارہ جس کی طرف آپ جانتے ہیں، یہ کیا منافقت پھیلائی ہے ان لوگوں نے، جب ان کے مفادات اقتضا کرتے ہیں یہ جا کر دنیا کے بدترین دہشت گردوں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کے بعد آ کر امن پسندی کا ڈھول بھی بجاتے ہیں ہمارے سامنے، اس کے بعد ہم سے کہتے ہیں ہم وحدت کے دعوے دار ہیں. کس وحدت کے دعوے دار ہیں؟ جن لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں ان کے شکلوں کو دیکھ لو کہ کون ہیں. آیا ان کے علاوہ کچھ اور لوگ ہیں جو دہشت گرد ہیں، جنہوں نے پاکستان میں دہشت گردی کی ہے؟ ان کی اپنی بنائی ہوئی لسٹ کے اندر انہی کے نام لکھے ہوئے ہیں جن کو ایجنسیز سپورٹ کر رہی ہیں. تو یہ سب کو معلوم ہے کہ ہم لوگوں کو مثال کے طور پر پاکستان کے اندر کس نے قتل کیا ہے، کس نے پاکستان کے اندر، کراچی کے اندر مثلا، پاکستان کے دوسرے شہروں کے اندر اہل بیت کے ماننے والوں کے خون سے ہولی کھیلی ہے، یہی لوگ تھے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام میں دہشت گردی نہیں ہے، قطعاً نہیں ہے اسلام کے اندر دہشت گردی، لیکن یہ مسلمان نہیں ہے، ان کا اسلام سے تعلق، سیاسی تعلق بنا ہوا ہے کہ جب چاہتے ہیں اسلام کے نام کو استعمال کرتے ہیں اپنے اسلحوں کے لیے، اپنی طاقتوں کے لیے. اور وہ جو ان کے لیڈرز ہیں ان کی زندگیوں کی طرف توجہ دیں تو آپ کے سامنے بہت سارے راز کھلتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں. بہرحال جو ہمارے سامنے چیلنج ہے وہ کیا ہے، ہمارے سامنے چیلنج یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں سمجھا ہوا ہے کہ مثال کے طور پر ان اس قوم کا کچلا جانا بہت ضروری ہے اگر یہاں پر ایجنسیز کی حکومتیں بننی ہیں. ان کے لیے طے ہوئی یہ بات کہ یہ قوم ایجنسیز کے جال میں نہیں آ سکتی ہے، یہ قوم ایجنسیز کے اشاروں پہ کام نہیں کرے گی، باقی سارے دینی گروپ کریں گے، یہ نہیں کریں گے. ان کے سامنے دو راستے ہیں، یا تو آپ کو سیکولر لبرل بنائیں یا آپ کو ایلیمینیٹ کریں، آپ کی طاقت کو ختم کریں. ان کے پاس دو راستے ہیں، یا اپنی حرکتوں کو ختم کریں، انسان بنے، پاکستان کے اندر رہنے والے تمام انسانوں کو ان کا حق دے دیں جو نہیں دینا چاہتے. تو چونکہ یہ ہمارا حق نہیں دینا چاہتے ہمیں، پاکستان کے ایک شہری ہونے کے ناطے جنہوں نے پاکستان کے بنانے کے اندر جدوجہد کی ہے، خون قربان کیا ہے، جان دی ہے، مال دیا ہے، سب کچھ کیا ہے، یہ ہمیں ہمارا حق نہیں دینا چاہتے. چاہتے ہم ان کے نیٹ کے اندر رہیں، ان کے سامنے سر جھکا کے چلیں. اب ان کے سامنے دو راستے ہیں، یا یہ ہمیں کچل دیتے ہیں یا ہمیں سیکولر بنانے کی کوشش کرتے ہیں. بحمد اللہ رب العالمین، سید الشہداء کی فکر نہ ہمیں سیکولر بننے دیتی ہے نہ ان کے سامنے جھکنے دیتی ہے، ہم سید الشہداء کے ماننے والے ہیں، اس پہ ہمیں فخر بھی ہے. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں ہمارا سید الشہداء کے ساتھ کمٹمنٹ ہے، ہم سید الشہداء کے معاملے میں کچھ برداشت نہیں کر سکتے, اور سید الشہداء نے ہمیں ایسا بنایا ہے کہ نہ ہم دین چھوڑ سکتے ہیں نہ ان ظالموں کے سامنے سر جھکا سکتے ہیں. لہذا ہمارے بچے شہید ہوتے ہیں, ہمارے جوان جیلوں میں جاتے ہیں, ہم ان کے سامنے مقابلہ کرتے ہیں. ظاہری طور پر مقابلے کی کوئی طاقت ہمارے اندر نہیں ہوتی, ان کے پاس پوری دنیا کی پشت پناہی ہوتی ہے, ان کے پاس نہیں معلوم کون کون سی اسمگلنگ کا اسلحہ اور اسمگلنگ کا پیسہ اور سب کچھ منشیات کا بکا ہوا پیسہ ان کے پاس ہوتا ہے, وہ ہم سب کو نظر آتا ہے. جس طریقے سے ان کی عمارتیں بنی ہوئی ہیں, جس طرح سے ان کے پاس وسائل موجود ہیں, یہ سب دیکھ کر ہمیں سمجھ میں آتا ہے ہمارے پاس نہ وہ وسائل ہیں نہ ہمارے پاس وہ بیکنگ ہے. لیکن ہم سب کو معلوم ہے کہ ہمارے پاس سید الشہداء کا غم ہے اور سید الشہداء کی فکر ہے, اس نے ہمیں زندہ کیا ہے. یہ ہر دفعہ منصوبے بناتے ہیں, ہماری دسیوں لاشوں کو گراتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اب شیعت کے مورلز ختم ہو چکے ہیں, اب شیعت پامال ہو چکی ہوگی, اب شیعہ کسی چیلنج کو نہیں لے گا. اور ہر دفعہ ان کو منہ کی کھانی پڑتی ہے, اور شیعہ قوم بحمد اللہ رب العالمین سید الشہداء کے صدقے میں بار بار اپنی طاقت کو ثابت کرتی ہے. یہ یہاں اس بسنے والی قوم کی طاقت ہے, انپریڈکٹیبل ہے, اسے کوئی پیش بینی میں نہیں لا سکتا کہ اس قوم کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. ممکن ہے کسی ایک جنازے کے اندر دیکھیں تتر بتر ہیں تو وہ سمجھیں گے شیعہ ختم ہو گئے, نعوذ باللہ, اب ان کے اندر کچھ نہیں بچے گا. اور پھر کسی موقع پر دیکھیں گے نہیں, اگر سید الشہداء کے نام پر واقعی جمع ہونے کی طاقت اظہار کرنی ہو پھر طاقت اظہار کرتے ہیں. تو مطمئن رہیے, سازشیں چلیں گی لیکن یہ سازشیں نقصان نہیں پہنچائیں گی ہمیں. ہمیں ہوشیار ہونا ہوگا, ہمیں بیدار ہونا ہوگا, اور ان کے پاس صرف ایک راستہ ہے. اگر یہ لوگ عقل مند ہوتے یقین مانے ہمارا ایک بندہ بھی شہید نہ کرتے, اگر ان لوگوں کے پاس عقل ہوتی تو ہمارے کسی بندے کو شہید نہ کرتے. یہ احمق ہیں جو ہمیں شہید کر رہے ہیں, ان کو نہیں معلوم یہ جو شہید کرتے ہیں اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے. چلو میں کہتا ہوں خدا نے ہمارے دشمنوں کو احمق خلق کیا, یہ احمق ہی رہیں, اس میں ہمیں شاید فائدہ ہی ملے گا. ان کو نہیں معلوم ہماری شہادتوں سے, اگر ان کو صحیح کام کرنا ہوتا یہ ہمیں شہید نہ کرتے, یہ صرف ہم پر پیسہ نثار کرتے, یہ ہم پہ پیسہ لٹاتے اور ہمیں داخلی اختلافات میں مبتلا کر دیتے. اگر یہ احمق نہ ہوتے تو یہ کرتے, ایک بندے کو بھی شہید نہ کرتے, سب کو پیسہ دیتے اور سب کو پیسہ دینے کے بعد ایک دوسرے کی جان میں مبتلا کر دیتے, ایک دوسرے سے لڑا دیتے. لیکن میں نے عرض کیا بحمد اللہ یہ احمق ہیں, اچھی بات ہے. آپ کو جو کرنا ہے آپ کو ہوشیاری دکھانی ہے. اور میں پھر یہ جملہ عرض کروں گا جو مقرر عرض کرتا ہوں, ایک اشتہار قوم کو لڑا دے یہ بہت بڑی حماقت ہے جو ہماری قوم کر سکتی ہے. ہماری قوم کو اتنا کمزور نہیں ہونا چاہیے فکری طور پر. ایک مجلس کا اعلان ہوتا ہے, پہلی مجلس منعقد ہو جاتی ہے, کچھ نہیں ہوتا, اگلے دن ایک اخبار اشتہار لگاتا ہے, ایک ایسا عنوان دیتا ہے کہ جس کو پڑھ کر ہر اہل بیت کا ماننے والا تل ملا کے رہ جائے, جذبات میں آ جاتے ہیں, ایک دم سے جا کر حملہ کرتے ہیں, اپنے ہی دوستوں سے دست و گریبان ہو جاتے ہیں. دو دن بعد وہ اخبار اعلان کرتا ہے وہ اشتہار جعلی تھا. کس کو احمق بنایا انہوں نے؟ کون بیوقوف بن گیا یہاں پر؟ کس کے ہاتھوں بیوقوف بنا؟ اور بیوقوف بنے بھی اس اخبار کے ہاتھوں جس کی دشمنی پہلے دن سے واضح ہے کہ یہ اہل بیت کے ماننے والوں کا شدید دشمن ہے. جنگ اخبار, سب کو معلوم ہے کہ یہ دشمن ہے. اور اگر وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے غلطی سے لگایا ہے تو میں ایک کام کروں گا, میں کل ایک پروگرام رکھتا ہوں, اس میں ولایت امیر کی جگہ ولایت امیر فلاں باطل لکھتا ہوں. غلطی سے بھی لگائیں گے کیا؟ اور اب میں غلطی سے نہیں لگاؤں گا, پروگرام بھی رکھوں گا, سچا پروگرام رکھوں گا. لگائیں گے اشتہار کیا؟ نہیں لگائیں گے. کیوں لگایا پھر ولایت امیر المومنین کے نام پر؟ کیوں؟ ان کو بغض دکھانا تھا اپنا, ان کو سازش کرنی تھی اہل بیت کے ماننے والوں کے خلاف. اور بدقسمتی سے ہماری قوم مبتلا ہو جاتی ہے, ایک دوسرے سے دست و گریبان ہو جاتے ہیں. میں نے اس دھرنے کے بعد کتنی دفعہ عرض کیا تھا کہ چند ہی دنوں کے اندر یہ کسی پرانے اختلاف کو اٹھا کر ایک دوسرے سے لڑائیں گے. ایسو کے اندر وہی ہوا, ایک مصیبت میں مبتلا ہو گئی, اللہ نے اس کو محفوظ کیا. اس کے بعد کراچی کی سطح پہ پھر وہی ہوا, ایک پرانی بات کو اٹھا کر انہوں نے بلوا مچایا, قوم کو دست و گریبان کر دیا, اور بعد میں اعلان کر دیا کہ وہ بات جھوٹی خبر تھی. بحمد اللہ رب العالمین دوستوں نے معاملات کو سنبھالنے کی کوشش کی ہے. لیکن میں پھر عرض کروں گا ہماری قوم کو اتنا سادہ نہیں ہونا چاہیے, اپنے دشمن کو نہ پہچان سکے, جو وہ چاہتے ہیں اس کو خود سے کر دیں, اور چند ہزار کے اشتہار کے اوپر. آپ کے خلاف کوئی بڑی سازش ہو، آپ مبتلا ہو جائیں، چلو قابل قبول تو نہیں ہے لیکن صبر آئے گا، لیکن کوئی دشمن اتنی سی سازش کرے اور ہم نہ سمجھ سکیں، ویریفیکیشن بھی نہ کریں، ایک دوسرے پہ حملہ کر دیں، ایک دوسرے کے لیے لعنتان کریں، ایک فکر کو پامال کرنے کی کوشش کریں اور بعد میں وہ دشمن کہے وہ تو جعلی تھا، اب کیا بچا ہے؟ اپنے آپ کو سنبھالیے، آپ دشمنوں کی سازشوں کے سامنے ہیں. اس وقت سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ان اختلافات پہ توجہ نہ دیں، اپنے شعور کو استعمال کریں. وہ آپ کو لڑانے کی باتیں کریں گے، آپ لڑنے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں ایک دوسرے سے؟ اپنے عقیدے کے اوپر رہیں مضبوطی کے ساتھ، دوسروں کو لے کر چلنے کی کوشش کریں. ہر اہل بیت کا ماننے والا دوسرے کو کچھ دینے کی طاقت رکھے، کچھ دینے کی کوشش کرے. وقت دے سکتا ہے وقت دے، پیسہ دے سکتا ہے پیسہ دے، تحفظ دے سکتا ہے تحفظ دے، کم سے کم احترام دے، کچھ نہ کچھ کرے تاکہ ہماری قوم متحد نظر آئے. البتہ یہ لوگ چاہتے ہیں فرقواریت پاکستان کے اندر زندہ رہے، چونکہ ان کو ایران کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اس سے زیادہ آسان حربہ کوئی نظر نہیں آتا. تو یہ لوگ چاہتے ہیں فرقواریت رہے، شیعہ دوسروں سے لڑیں، دوسرے ان سے لڑیں اور ان کا معاملہ حل ہوتا رہے. آپ کو ایک طرف سے اہل بیت کے ماننے والوں کے اندر اتحاد کو محفوظ رکھنا ہے، دوسری طرف سے ان لوگوں کو سمجھانا ہے کہ ہم کب تمہارے دشمن ہیں، جاؤ تم اپنے عقیدے پہ رہو کام کرو، ہم اپنے عقیدے کے اوپر ہیں ہم کام کریں گے، ہم کیوں تمہیں جا کے قتل کرنے کی کوشش کریں گے جو تم آتے ہو ہمیں قتل کرنے کی کوشش کرتے ہو، کیوں تم ان دشمنوں کے ہاتھوں بے وقوف بن جاتے ہو، ان صہیونیوں کے ہاتھوں اور استکبار کے ہاتھوں؟ کاش کوئی ان کو سمجھائے کہ تمہیں قتل کرنے کے لیے مسلمان ملے ہیں صرف، پوری دنیا کے اندر کفر استکبار بیٹھا ہوا ہے جو پوری دنیا کے مسلمانوں کی گردنوں کو کاٹ رہے، تمہیں وہ نظر نہیں آتا، تمہیں اہل بیت کے چاہنے والے، چند اہل بیت کے چاہنے والے ہی نظر آتے ہیں بس، وہ مظلومیت کے عالم میں ان سے ہی بدلے لیتے ہو. کس طریقے سے انہوں نے وکلا کو شہید کیا ہے، کس طریقے سے جوانوں کو شہید کیا ہے، یہ نہیں سمجھتے کہ ان کے نام کے اوپر کیا گیم ہو رہے ہیں؟ اور مجھے تعجب ہوتا ہے وہ ہمارے درمیان میں سے چند ایسے لوگوں کو جن کی حماقت میں ہمیں بھی کوئی شبہ نہیں ہے، ان کی باتوں کو یوٹیوب پر ڈال ڈال کر، کلپ ڈال ڈال کر، اس سے بہانے نکال نکال کے ہم پہ حملہ کر رہے ہیں. ان کی باتوں میں ہم اعتبار نہیں کرتے جو تم ہمارے لیے آرگومنٹ کے طور پہ پیش کر رہے ہو. اسی طرح ان کی طرف سے بہت ساری باتیں جو دکھائی جا سکتی ہیں نفرت پھیلانے کے لیے، لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ ان کے جو عقل مند ہیں ان کو بھی سمجھنا چاہیے. اور آپ الحمدللہ رب العالمین دشمن کی سازش کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ آپ کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ اپنی صفوں کو مضبوط کریں، ایک دوسرے کے اوپر اعتماد کریں. اگر فکر کا نظریے کا کوئی فرق ہے بھی، اس فکر اور نظریے کے فرق کو اپنے تک محدود رکھیں، نہ کہ ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبان ہو جائیں، اور اس وحدت کو لے کر چلیں جو بحمدللہ رب العالمین اس شہید کے لاشے کے اوپر حاصل ہوئی تھی. واقعا معجزہ تھا کہ جس طریقے سے پبلک جمع ہوئی، جس طرح سے اہل بیت کے چاہنے والے جمع ہوئے بے لوس بے غرض، اور ایک دوسرے کی جس طرح سے خدمت کر رہے تھے، ایک دوسرے کے لیے محنت کر رہے تھے، واقعا قابل تحسین تھا. اور یہ میں کہتا ہوں یہ لوگ انپریڈکٹیبل ہیں، نہیں جانتے سید الشہداء کا خون کب ان کی رگوں میں تاثیر دکھا دیتا ہے. کس طرح سے لوگ جمع ہو گئے تھے اور واقعا متحد ہوتے نظر آئے تھے اور واقعا قربانیاں دے رہے تھے ایک دوسرے کے لیے، قابل تحسین. پوری دنیا میں اہل بیت کے چاہنے والوں کا مورال بلند ہوا تھا اور بلند ہوا ہے اس سے، جس طرح سے ہم کانٹیکٹ میں ہیں دیکھتے ہیں پاکستان کے اندر چپے چپے پر اثر پڑا ہے، اور انہی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اتنی تیزی کے ساتھ ٹارگیٹڈ کلنگ شروع کر دی. ہر روز ایک بندہ شہید کرنا شروع کر دیا تاکہ قوم کا مورال کو ایک دم سے ڈاؤن کیا جائے کسی طریقے سے، چونکہ انہوں نے دیکھا یہ بہت تیزی سے اوپر چلے گئے. ہمیں اور آپ کو اپنے اتحاد کو محفوظ کرنا ہوگا، کسی نہ کسی طریقے سے اس مصیبت کا گزارنے کا راستہ صرف یہی ہے. اپنے اتحاد کو بچا کے رکھیے، اپنے جذبات کے اوپر کنٹرول کیجئے، اپنے عقل کو استعمال کرتے رہیے، انشاءاللہ آپ اس سے زیادہ سخت مرحلے سے اپنی قوم کو گزرتا دیکھ چکے ہیں، اس مرحلے سے بھی گزریں گے. یہ مشکل کوئی بہت بڑی مشکل نہیں آئے گی. بحمداللہ رب العالمین ہماری قوم اس یتیمی کے مرحلے سے نکل کر لڑکپن میں داخل ہو رہی ہے، بار بار اپنے اندر سے سنجیدگی دکھاتی ہے اور پھر کچھ چیزوں میں کہیں پر کمزوری بھی دکھاتی ہے، لیکن مجھے یقین ہے ان کمزوریوں کے دور کو اس طرح سے گزارتے گزارتے ہماری قوم میچور ہو رہی ہے، اس کے اندر سنجیدگی آ رہی ہے، اور تربیت وہ عمل ہے جو ہمیں کامیابی تک لے کر جائے گا انشاءاللہ تعالی. میں نے کافی وقت لیا آپ کا اور آج اس میں اختتام پذیر ہوئے، یہاں پر آپ کے سوالات کا وقت ہے. اس سے پہلے کافی پہلے شروع ہو جانا چاہیے تھا لیکن آج تھوڑا سا طولانی تھا. آپ کے سوالات سے شروع کرتے ہیں. درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. لکھا ہے کہ برٹش ہائی کمیشنر نے یہ کہا ہے کہ ہم اسرائیل کے خلاف ہوں گے اگر اسرائیل نے ایران کے ساتھ جنگ کی. اصل امریکہ بھی اسی خاطر اسرائیل کو سمجھاتا ہے کہ تم ایران پہ حملہ نہ کرنا, چونکہ اگر اسرائیل نے ایران پہ حملہ کیا تو پوری دنیا کے مسلمان ایران کا ساتھ دینے میں مجبور ہو جائیں گے. پوری دنیا کبھی اسرائیل کے ساتھ, مسلمان کبھی اسرائیل کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا. لہٰذا ان سب کو بتایا کہ اسرائیل کا اگر حملہ ایران کے اوپر ہوا فائدہ صرف ایران کو ہوگا, اس خاطر اسرائیل سے کہتے ہیں کہ وہ حملہ نہ کرے. تو میرا اپنا خیال ہے کہ پاکستانی ہائی کمشنر نے شاید انفارمل گفتگو کے اندر کہا ہو, لیکن یہ ایک حقیقت ہے, اگر اسرائیل حملہ کرتا ہے دنیا کا کوئی مسلمان اسرائیل کا ساتھ نہیں دے گا اور قطعاً ایران کا ساتھ دینا پڑے گا. اور یہ ایک بہت اچھا امتحان ہوگا لوگوں کے سامنے کہ جو لوگ اس ایمان کی باتیں کر رہے تھے وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس موقع پہ اسرائیل کے ساتھ جا کے کھڑے ہو جائیں, ان کو یقیناً ایران کا ساتھ دینا پڑے گا. اور آپ اس کو دیکھیں گے. درود بھیجے محمد و آل محمد. لکھا ہے کہ ٹی وی پر اخباروں میں طالبان اور امریکہ کے درمیان فیس ٹو فیس ٹاک, میرے خیال میں کہنا چاہ رہے ہیں ہو رہی ہے, پیس ٹاک ہو رہی ہیں, اس حوالے پر روشنی ڈالیں. دوسرا سوال یہ کہ پاکستان کے حوالے سے طالبان کو کیا سرگرمیاں ہیں, آگے کیا ہوں گی؟ تیسرا سوال یہ کہ نیٹو کی سپلائز بند کرنے سے کیا امریکہ کمزور ہو جائے گا؟ یہ سب گیم ہوتا ہے. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, جب بھی امریکہ سے ان کے تعلقات خراب ہوتے ہیں ایجنسیز کے, یہ دو تین کام انجام دیتے ہیں, ایکسیمس کو جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں, ان کے ساتھ ڈائلاگ کو آگے بڑھاتے ہیں, اور مثال کے طور پر چائنا کے ساتھ تعلقات کی باتیں شروع کر دیتے ہیں, ایران کے ساتھ تعلقات کی باتیں شروع کر دیتے ہیں, تاکہ امریکہ کے سامنے کہیں کہ بھائی ہم بلاخر کھڑے ہیں اور ہم تمہارا مقابلہ کریں گے, اور حقیقت میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری قیمت بڑھا لو, ہم اتنی کم قیمت پر راضی نہیں ہوں گے. پھر اس کے بعد وہ کچھ قیمت بڑھاتے ہیں, کچھ دھمکیاں دیتے ہیں, اور اس کے بعد یہ پھر دوبارہ سرنڈر کر کے کہتے ہیں ٹھیک ہے ابھی پائپ لائن بننے میں بہت دیر ہے. اس طرح کا گیم یہ لوگ کافی عرصے سے چلا رہے ہیں, تو یہ سب چلتا رہے گا, ابھی کافی وقت لگے گا اسی طرح. لکھا ہے کہ رہبر معظم کا اس طرح پہلی مرتبہ حزب اللہ حماس کی مدد کے بارے میں صراحتن کہنا کس ڈائریکشن پر ہے؟ حزب اللہ نے بھی اس کو ریپیٹ کیا ہے, ہاں پوری دنیا کے سامنے اپنے کیمپ کو ڈکلیئر کرنا چاہتے ہیں کہ ہاں یہ ٹھیک ہے, یہ ہمارا کیمپ ہے. اگر کسی کو شبہ بھی ہو تو اس کے لیے کلیئر ہو جائے. حزب اللہ کہنا چاہتے ہیں ہاں ہم نے ایران سے پیسہ لیا ہے اور جو ایران پہ حملہ کرے گا اسے بہت ماریں گے, ٹھیک ہے, بالکل کلیئر ہے. یہ اچھی بات ہے, دنیا کے اندر اب سیاست کھل کر کرنے کی چیز ہے. اب وہ ایک, میں نے شاید پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا, پہلے لوگ تاش کھیلتے تھے, پتے چھپا چھپا کے کھیلتے تھے, دوسرا دیکھ نہ لے میرے پاس پتے کون سے ہیں, لیکن شطرنج میں کوئی چیز نہیں چھپاتا, سارے مہرے سامنے رکھے ہوتے ہیں. آج کا دور شطرنج کا دور ہے, سارے مہرے سامنے رکھو, اس سے کہو تمہارے اندر جرات ہے تو ہرا کے دکھاؤ, عقل استعمال کرو, ٹھیک ہے, تم بھی عقل استعمال کرو, ہم بھی عقل استعمال کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے. تو ابھی اس وقت دنیا بہت اچھی ہے, سب بالکل اپنے کیمپس کلیئر کر رہے ہیں. ایران کہہ رہا ہے ہمارا بھائی ایک کیمپ ہے, اس کیمپ کے اندر یہ لوگ ہیں, حزب اللہ کہہ رہے ہیں ہاں ہم بھی اسی کیمپ کے اندر ہیں, اب لڑنے کی طاقت ہے تو لڑو آؤ. بہت اچھی دیر. لکھا ہے شام میں جو مزاحمت ہو رہی ہے وہ عوام کا کتنا فیصد ہے؟ جو ہم اس کو عوامی مہم نہیں کہہ سکتے, ہمیں پتا ہے پورے شام کے اندر جاسوس گھسے ہوئے ہیں. ایک بات امام خمینی کہتے تھے, اگر امریکہ آپ سے خوش ہو تو سمجھ جائے گا آپ میں کوئی خرابی ہو گئی ہے. یہ طے ہے, امریکہ شیطان بزرگ ہے, ایول کا سینٹر ہے, شیطان کا مرکز ہے. اگر یہ شیطان کا مرکز آپ سے خوش ہو جائے, کبھی آپ آ کر دیکھیں شیطان آپ کے لیے دعائیں کر رہا ہے, اب آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ آپ خدا کے راستے پر نہیں ہوں گے, ورنہ شیطان آپ کے لیے دعائیں نہیں کرے گا. اور یہ سارے شیطان مل کر اس شام کی موومنٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کوئی ڈرامہ کر رہے ہیں یہاں پر, اگر صرف ظاہر کوئی دیکھیں, ورنہ فرق کیا ہے. اچھا یہ لوگ ہمیشہ یہ کام کرتے ہیں, اگر آپ نے 1990 کے معاملے میں دیکھا ہو, 2001 کے اندر جب 9/11 کا واقعہ ہوا اس کے بعد دیکھا, تو انہوں نے پہلے افغانستان میں حملہ کیا طالبان کے خلاف جس کا کوئی ہمدرد نہیں تھا, اس کے بعد عراق کے اوپر حملہ کیا. تو پہلے وہ ریہرسل کے طور پر کسی ایسی جگہ حملہ کریں گے جہاں پر حامی نہیں ہے, وہ لیبیا تھا, ان کو پتا تھا لیبیا میں کوئی حامی نہیں ہے, بہت بری طرح ماریں گے تب بھی کوئی کرنل قذافی کی حمایت میں کھڑا نہیں ہوگا, ایران بھی کھڑا نہیں ہوا چونکہ وہ واقعاً ظالم تھا. اس کے بعد آئے شام کے اوپر کہ جیسے یہ بھی وہی ہے, اگر یہ وہی ہے تو کرنل قذافی کی حمایت میں پبلک ڈیمونسٹریشنز نہیں ہوئے تھے, بشار الاسد کی حمایت میں پبلک ڈیمونسٹریشنز کیوں ہو رہے ہیں؟ پھر یہ کون سی عوام ہے کہ جو سڑکوں کے اوپر آ رہی ہے اس کی حمایت کے اندر؟ इसका मतलब है केस बहुत डिफरेंट केस है यहां पर, और इसी को वो इस्तेमाल करना चाह रहे हैं अमेरिकन्स। एक है कि ईरानी सदर अहमदी निजात की मुद्दत के खत्म होने के बाद ऐसा ही मुस्तकिल मिजाज और पेरुकारे रहबर कौन आ सकता है? अल्लाह का लश्कर बहुत बड़ा है, अहमदी निजात एक बंदा है, उसके अलावा बहुत हैं। कभी भी निजाम इंसानों के ऊपर मुतवक्फ नहीं होता, निजाम अपनी जड़ों के ऊपर होता है, निजाम अपने उसूलों के ऊपर होता है। मत सोचिएगा अहमदी निजात नहीं होगा। अच्छा, कल शहीद हो गए, फिर जब ईरान जमहूरी इस्लामी नया नया बना था तो सदर और वजीर आजम एक बम धमाके में शहीद हुए थे, एक बम धमाके के अंदर, रजाई बाहुनर। जब ये निजाम नया नया बना था तो पार्लियामेंट के अंदर एक बम धमाका हुआ था, 80 से ज्यादा लोग शहीद हुए थे। ये कोई मुश्किल नहीं है, अगर निजाम खुदाई निजाम है, खुदा की मुजाहिद बहुत होते हैं, खुदा का लश्कर वसी है, खुदा बच्चे से भी वो काम ले सकता है, खुदा का निजाम तकाजा करे सब कुछ कर सकता है। देखा है हाउ टू काउंटर द मीडिया लाइक जियो, जियो जैसे मीडिया का मुकाबला क्या करें? कुछ नहीं करना है, 2 सेंटीमीटर का एक पुश मत देखो, खत्म। दो सेंटीमीटर बटन पुश करोगे नहीं देखना, खत्म हो गया मामला। क्यों देख रहे हैं? डिस इंफॉर्मेशन का सेंटर है, आप देखते हैं। मैंने कब कहा कि देखें? मैं जिंदगी में नहीं देखता, मैं हमेशा कहता हूं जियो अखबार जियो मत देखो, जंग अखबार मत देखो, सिवाय डिस इंफॉर्मेशन के कुछ नहीं है। ये लोग ब्लैकमेलर्स हैं, अगर मैं सही बताऊं आपकी खिदमत में, ये लोग ब्लैकमेलर्स हैं। इनके टॉक शोज ब्लैकमेलिंग का बार्गेन सेंटर है, ये बार्गेन कर रहे होते हैं पॉलिटिशियन से, इंडस्ट्रियलिस्ट से, पॉपुलर पर्सनैलिटीज से, आम आदमियों से, इतना पैसा दो तुम्हारे लिए हम ये भी कर सकते हैं। अखबार तक यही करते हैं, और इन सब की बार्गेनिंग और ब्लैकमेलिंग को सब जानते हैं, लेकिन पब्लिक के सामने ये मजलूम बने हुए, मासूम बने हुए, जैसे पब्लिक के हामी हैं, बातें करेंगे। ब्लैकमेलर्स हैं और अपने काम को करना जानते हैं। आपके पास बहुत आसान अरबा है, इसको देखना बंद करें। जिस दिन इनको एहसास होगा आप नहीं देख रहे हैं, ये सीधे हो जाएंगे। आप तसव्वुर कीजिए, सब के सब मुहर्रम में मजलिस लगाते हैं, 15 साल पहले लगाते थे, जब ये नए, आप कहेंगे उस वक्त प्राइवेट नहीं था, गवर्नमेंट का था, जब प्राइवेट चैनल्स नए नए आए थे तो मजलिसें लगाते थे क्या? नहीं लगाते थे, बाद में क्यों लगाना शुरू किया? इनको एहसास हुआ कि अगर उसने लगा दी तो पब्लिक वहां चली जाएगी देखने के लिए, हमारी बात खत्म हो जाएगी, इस खातिर सबने लगाना शुरू कर दिया। इनको सिर्फ एक चीज चाहिए, पब्लिक देखती रहे। आप कह दें अगर ये आया तो नहीं देखेंगे, और स्टैटिस्टिक्स में रिफ्लेक्ट हो जाएगा कि नहीं भाई पब्लिक नहीं देख रही, ये सब इंसान बन जाएंगे, वो करेंगे जो आप चाहेंगे, आपको अपनी ताकत साबित करनी पड़ेगी। लिखा है कि दिफाए पाकिस्तान काउंसिल की फालियत और कराची की जलसे के बाद शिया नौजवानों की क्या जिम्मेदारी है? अरे भाई क्या कहलवाना चाह रहे हो, जो कहलवा आपको खुद पता है, आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपने आप को मुतहिद करो, सबसे बड़ी जिम्मेदारी मुतहिद करो। जिम्मेदारियों में से एक जिम्मेदारी है कि आप अपने आप को खुदा और उसके निजाम के अंदर रखें, वो काम हरगिज ना करें जिससे आपका इत्तेहाद खत्म होता नजर आए, एक दूसरे से मत लड़ें, सबसे बड़ी जिम्मेदारी है एक दूसरे का ख्याल करो। ये संजीदा वक्त है, ये बहुत संजीदा वक्त है, इसमें चैलेंज बहुत ज्यादा है, इस वक्त जज्बातियत की कोई कोशिश ना करें, अपने आप को मुनज्जम करें, अपने अहदाफ को वाज़ेह करें, एक दूसरे से लड़ने से गुरेज करें, सबसे अहम काम यह है। लिखा अगर ईरान पे हमला हुआ तो पाकिस्तान का क्या किरदार होगा? ये देखना पड़ेगा हमला करने वाला कौन है, साफ बता रहा हूं, पाकिस्तान ये देखेगा हमला किसने किया है। अगर इसराइल ने हमला किया है, पाकिस्तान मुनाफिकत के साथ भी इसराइल की मुखालिफत करने पर मजबूर होगा, चाहे दिल से कह रहा हो कि नहीं नहीं हम मजाक कर रहे थे, हम ये था वो था, इसराइल का मुकाबला, इसराइल ने अगर हमला किया कतअन पाकिस्तान को, अवाम को, हुकूमत को उसकी मजम्मत करनी पड़ेगी। अगर अमरीका ने हमला किया तो पाकिस्तान कहेगा हम इस जंग में किसी भी तरफ नहीं है, और अंदर से बेस दे देगा, पाकिस्तानी हुकूमत ऊपर से कहती रहेगी हम जंग में किसी के साथ नहीं है और अंदर से बेसिस देने की कोशिश करेंगे, ये हरकत होगी इनकी, और अमेरिका को मुतमईन करने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान से ईरान की कोई मदद नहीं जाएगी, ये मुसलसल करने की कोशिश करेंगे अंदर ही अंदर। लिखा है ऑयल की पाबंदी पर अमल हो गया तो पाकिस्तान को भी इसको एक्सेप्ट करना होगा या फिर मुफाहमत करेगा। अगर वाकई अमल हुआ कि सब के सब लोग पाबंदी करें, पाकिस्तान को भी पाबंदी लगानी पड़ेगी, पाकिस्तान भी पाबंदी लगाएगा। अच्छा, इस बीच में एक और अर्ज करता चलूं, इस बीच में सबसे ज्यादा शायद कम अकल काम इमारात ने किया है, मुत्तहिदा अरब इमारात ने, यूएई ने किया है, मेरा अपना ख्याल है सबसे ज्यादा हल्का गैर संजीदा काम यूएई की गवर्नमेंट ने किया है। अभी अमेरिका ने पाबंदी लगाई नहीं थी और उन्होंने सेंट्रल बैंक ऑफ ईरान के चेक्स लेना बंद कर दिए थे, जबकि दुबई को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि दुबई जो इतना कुछ बना है वो ईरान पर पाबंदियों की वजह से बना है, क्योंकि ईरान पर पाबंदी थी, ईरान इनके जरिए रूट कर रहा था अपनी तमाम ट्रेड को, बिलियंस ऑफ डॉलर दुबई ने सिर्फ इस पाबंदी से कमाए, और अब दुबई आकर उस रूट को बंद करने की कोशिश कर रहा है और समझ रहा है कि इससे कुछ जीत पाएगा। अगर दुबई के रूलर्स अकलमंदी से फैसला करते, अपने अमरीकी ताल्लुकात को बेस बनाकर अपने लिए ना सोचते, ये अपने साथ खुदकुशी कर रहे हैं, ऑलरेडी खुदकुशी के आधे मराहल तय किए हुए हैं ये, अब मजीद खुदकुशी कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि यूएई बहुत बुरी हरकत कर रहा है और यूएई के लिए बहुत बुरा हो सकता है इस मामले के अंदर, लेकिन गैर संजीदा हरकत की इन्होंने। लिखा है कि हमें इंडिविजुअल के तौर पे क्या करना चाहिए। ब्रदर, मैं 10 दफा ये बात में कह चुका हूं, इंडिविजुअल के तौर पे आपको क्या करना चाहिए, लंबी मुद्दत में, कम मुद्दत में, मुख्तलिफ बयानात अर्ज कर चुके हैं इस सिलसिले में, मैं उसके ऊपर मजीद तफसील से नहीं जाऊंगा। अपनी जिंदगी के अंदर उसूल बनाए, आपको दीन को फॉलो करना है। इंडिविजुअल के तौर पर आपकी कौम उस वक्त मुत्तहिद होगी जब फर्द अच्छे खुदा पसंद लोग होंगे, खुदा परस्त लोग होंगे, जिस कौम के अफराद के अंदर बंदगी होगी, नफ्स परस्ती का मुकाबला होगा, कनाअत होगी, ये कौम जीतेगी, और इन सब के साथ शहादत की तलब होगी। बस अगर मैं चंद चीजों को लिस्ट करूं, नंबर एक बंदगी होनी चाहिए, नफ्स परस्ती का मुकाबला होना चाहिए, कनाअत होनी चाहिए, शहादत की तलब होनी चाहिए। जिस कौम के अंदर ये चंद एलिमेंट्स जमा हो गए, उस कौम को कोई दुनिया की ताकत हरा नहीं सकती है, आपके अंदर ऐसा होना चाहिए। और अब आप कहेंगे मसलन इससे हमारी कौम के इत्तेहाद का क्या होगा, इत्तेहाद के खिलाफ सबसे बड़ी मुसीबत नफ्स परस्ती है। जब कहीं नफ्स परस्त जमा होंगे लड़ेंगे, आपको कौम मुत्तहिद करनी है, नफ्स परस्ती कम कर लें, नफ्स परस्ती कम करेंगे हालात बेहतर होंगे। लिखा है जो तहरीकें मैसेच्यूनिस वगैरह में चली हैं, क्या ऐसी कोई तहरीक पाकिस्तान में भी चलेगी? नहीं, यहां नहीं चलेगी। उसकी वजह है कि वहां तहरीकें इसलिए नहीं चलती थी, वहां आजादी नहीं थी, यहां दुनिया में कोई कंट्रोल में नहीं है, यहां पे उल्टा मसला है, यहां पे तहरीक इसलिए नहीं चलेगी। जब ये लोग एक दूसरे से लड़ लड़ के लुबनान की तरह थक जाएंगे, तब बैठ कर कहेंगे चलो अब बैठ जाते हैं दोबारा। किसी भी शहरी जिंदगी में वाहिद रास्ता मेज पर बैठ के बात करना है, टॉक्स, किसी भी शहरी जिंदगी के अंदर। किसी दुनिया की सिविल वॉर ने कामयाबी नहीं दिलाई किसी को, सिविल वॉर सिर्फ डिस्ट्रक्शन लेकर आती हैं, कत्ल गारतगरी लेकर आती हैं। जो कुछ कराची के अंदर एमकेएम और दूसरी पार्टीज के दरमियान होता रहा वो हमारे सामने नहीं है। कौन सी पार्टी खत्म हो गई, कौन सा ग्रुप खत्म हुआ? एएनपी और एमकेएम लड़ी, एमकेएम और सिंधी लड़े, सिंधी और महाजन लड़े, कौन सी पार्टी खत्म हुई? सब है यहां पर। किसी भी सिविल वॉर का नतीजा किसी की फतह नहीं होती है, आखिर में जाकर फिर मेज के ऊपर बैठना होता है, फिर मैं इसके ऊपर बैठते हैं, अपनी जिंदगी फिर गुजारते हैं। अगर पाकिस्तान के लोग अकलमंद हैं, सिविल वॉर में नहीं जाएंगे, लड़े बगैर एक दूसरे के साथ बैठ जाएंगे, खुदा ना करे अगर बेवकूफी करेंगे, हर एक के पास असला है, जाओ लड़ो, लड़ेंगे 5-10 साल जाया करेंगे, लाखों जवान खत्म हो जाएंगे ना उज़बिल्ला, उसके बाद फिर मेज पर आके बैठ जाएंगे कि आप ठीक है अब बात कर लेते हैं। तो बजाय ये कि 10 साल लड़ो और मुल्क में जो बचा खुचा है वो भी खत्म हो जाए और लाखों बच्चे उसमें मर जाए, फिर मेज के ऊपर बैठो, पहले दिन से मेज पे बैठ जाओ, क्यों अपनी जानों को जाया कर रहे हो? और हमारे सामने वाज़ेह है किस तरीके से ग्रुप्स बने, ये कहता है मैंने खत्म कर लिया, वो कहता है मैंने खत्म कर लिया, कोई खत्म नहीं हुआ, सब अपने अपनी जगह के ऊपर बाकी, आइंदा भी यही होगा। لکھا ہے کہ رہبر معظم نے حالیہ تقریب میں اتحاد پہ زور دیا، تمام علماء بھی اتحاد کا درس دیتے ہیں، تو پھر علماء اہل تشیع و علماء اہل سنت ایک مشترکہ کونسل بنا کر اس کو فروغ کیوں نہیں دیتے؟ میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، آپ کونسلز بناتے رہیں گے اس سے نہیں ہوگا، سب سے بڑا اتحاد یہ ہوگا کہ ایک دوسرے کے خلاف جو سازشیں کر رہے ہیں اس کو بند کریں۔ یہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں جسم کے مارنے سے ہم جیت جائیں گے، جب تک ذہنیت یہ ہے کوئی نہیں جیتے گا، کہیں اتحاد نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے ہمیں سوچنا پڑے گا بھائی یہ ہے اور رہے گا، اور وہ بھی یہ سوچے کہ یہ ہے اور رہے گا۔ اب کوئی احمق اگر یہ سمجھ رہا ہے کہ 20% مثلاً شیعہ ہیں، ان کو مار کے ہم ان کو نکال دیں گے پاکستان سے، تم مر جاؤ گے ہم نہیں نکلیں گے، ہم یہیں رہیں گے، یہ ہمارے اجداد نے بنایا، ہم کہاں جائیں گے؟ تم نے کہیں جانا ہوگا تو تمہیں جانا پڑے گا، ہم نے کہیں نہیں جانا ہے۔ کوئی احمق یہ سمجھے کہ 20% ہیں، ان کو ڈرا دھمکا کے ان سے آزاداری چھین لیں گے، ان سے ان کی شناخت چھین لیں گے، بعد میں یہ ختم ہو جائیں گے، تم ہزار سال کر کے دیکھ چکے ہم ایسے ختم نہیں ہوں گے، یہ احمق ہیں اگر یہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں۔ ان سب کو ایک بات تسلیم کرنی پڑے گی، یہاں پہ شیعت ہے اور مضبوط شیعت ہے، یہ ختم نہیں ہوگی، یہ باقی رہیں گے۔ آؤ ہم سے بیٹھ کے بات کرو، تم بھی باقی رہو ہم بھی باقی رہیں گے، اس برابری کی سطح پہ بیٹھنا پڑے گا ان کو۔ اور جب تک ان کے دماغوں کے اندر خام خیالی ہے اور ان کے دماغ میں فطور ہے کہ ہمارے پاس طاقت ہے، ہمارے پاس پیسہ ہے، ہمارے پاس اکثریت ہے، ہم ان کو دبا لیں گے، کر کے دیکھو، جو کچھ کر سکتے تھے 20 سال میں کر تو لیا ہے، اور کر کے دیکھ لو، نہیں ختم ہو سکتے اس طرح سے۔ اگر اس طرح سے ختم ہو سکتے ہوتے تو بوسنیا کے اندر ایک مسلمان نہیں بچنا چاہیے تھا، جتنا صرف اور کرواٹس نے ان کے اوپر ظلم کیا، 2-2 لاکھ مسلمان مار دیے، کیا ختم ہو گئے مسلمان؟ مسلمان ہیں پوری طاقت کے ساتھ، تو کیا سمجھا شیعت کو؟ اگر پاکستان کی آبادی مثلاً 17 کروڑ ہے اور پاکستان میں صرف 20% شیعہ ہو تو ہم 3 کروڑ سے اوپر ہیں، کون ہمیں ختم کر سکتا ہے؟ یہ خواب ہے جو ان لوگوں نے دیکھا ہے، ان کے دماغوں کے اندر نہیں معلوم کہاں سے آیا ہے۔ تو ان کو یہ بات سمجھنی پڑے گی، اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مائنورٹی بن کے زندگی گزارے ہیں، تو جب ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں، ہمارے پاس مساجد ہیں، ہمارے پاس قرآن ہے، ہم کیوں مائنورٹی بنیں گے؟ ہم برابر کے شہری ہیں، اس ملک کو ہم نے بنایا، ہمارا خون لگا اس کے اندر، ہمارا پیسہ لگا، ہمارے اجداد نے محنت کی ہے، ہم مائنورٹی بن کے زندگی گزاریں گے۔ بس مجھے سمجھ میں نہیں آتا ان بیوقوفوں کو کون آبجیکٹو دے رہا ہے۔ اگر ان کا آبجیکٹو یہ کہ یہاں سے شیعہ ختم ہو جائیں گے، ناممکن ہے ہم ختم نہیں ہوں گے، ہم 3 کروڑ سے اوپر ہیں، ہم کہاں سے ختم ہو جائیں گے؟ اگر یہ سمجھ رہے ہیں ہم سر جھکائیں گے اور اپنے شاعر کو ختم کر دیں گے، اپنے نعرے ختم کر دیں گے، ہم سید الشہدا سے کمیٹڈ ہیں، ہم مریں گے بھی تو سید الشہدا کا نام لیتے رہیں گے۔ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ مثال کے طور پر ہم مائنورٹی بن کے زندگی گزاریں گے، قسم خدا کہ ہم لوگ کبھی بھی اپنے شاعر کو ترک نہیں کریں گے، ہم روڈ پر آئیں گے، ہم کھل کر عزاداری کریں گے، ہم ان باتوں کو برداشت نہیں کریں گے کہ کوئی سمجھے کہ ہم سیکنڈ کلاس سٹیزن بن کے پاکستان کے اندر زندگی گزاریں۔ کیوں سیکنڈ کلاس بن کے زندگی گزاریں؟ یہ ملک ہمارا ملک ہے، ہم نے یہاں پہ زندگی گزاری ہے، ہم یہاں پیدا ہوئے ہیں، یہاں پہ ہماری قبریں ہیں اور ہم یہیں پہ رہیں گے۔ تو کون ان کو آبجیکٹیوز دے رہا ہے؟ کیا آبجیکٹیوز دے رہا ہے ان کو؟ ان کے پاس صرف ایک راستہ ہے، تسلیم کریں کہ یہاں شیعہ ہے، یہ بھی ہیں، ان کو ہم تسلیم کرتے ہیں، یہ ہمارے ہونے کو تسلیم کریں۔ تسلیم کرنے کے بعد کہ ہاں ٹھیک ہے، آپ بھی ہیں اور ہم بھی ہیں، اب پرامن بقائے باہمی ہونی چاہیے، ہاں یہ بالکل صحیح گراؤنڈ ہے، یہ اتحاد کا گراؤنڈ ہے کہ بھائی آپ مسلمان ہیں ہم بھی مسلمان ہیں، آپ پاکستانی ہیں ہم بھی پاکستانی ہیں، آپ یہاں زندگی گزارنا چاہتے ہیں ہم بھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اور مل کے زندگی گزارو، کیوں دشمنوں کے ہاتھوں سازش میں آتے ہو؟ یہ وہ اتحاد کے روٹس ہیں۔ بس پہلے ایک دوسرے کے مستقل وجود کو تسلیم کیا جائے، ایک دوسرے کے ہونے کو تسلیم کیا جائے۔ وہ ایک کیا میں عرض کروں، نام لیتے ہوئے آدمی کہتا ہے کہ کیا نام لوں، ایک بہت مشہور و معروف اس طرف کا ایک بندہ، اور وہ مجھ سے ایک دفعہ ٹیلی ویژن کے ایک پروگرام کی بات کہتا ہے، جب ہم لوگ بیٹھے ہوں تو آپ اپنے عقیدے کا اظہار نہ کریں۔ میں نے کہا میں دماغ خراب ہے تمہارے ساتھ بیٹھوں گا پھر؟ تم جاؤ، تم اکیلے بیٹھو، تم اپنا عقیدہ بولو، میں اکیلا بیٹھ کے بول لوں گا، تمہارے ساتھ کیوں بیٹھوں گا پھر میں؟ تم بیٹھو اور اپنے عقیدے کا اظہار کرو، اور مجھ سے کہہ رہا ہے جب ہم بیٹھیں تو آپ اپنے عقیدے کا اظہار نہ کریں۔ میں نے کہا خام خیالی ہے تمہاری، یا ہم بیٹھیں گے اپنے عقیدے کا اظہار کریں گے پوری طاقت کے ساتھ، تمہیں برا لگتا ہے مت بیٹھو، علیحدہ بیٹھو پھر جا کے۔ یہ کیا فکر ہے کہ وہ کہتا ہے جب میں بیٹھا ہوں تو آپ میرے سامنے اپنے عقیدے کا اظہار نہ کریں، پھر میں بیٹھا ہی کیوں ہوں پھر تمہارے ساتھ؟ حماقت۔ تو یہ ان لوگوں کے دماغ میں اس طرح سے، وہ اتنا مشہور آدمی ہے، گورنمنٹ آف پاکستان کا ریپیوٹیڈ آدمی ہے، میں نام لوں آپ حیران رہ جائیں گے جس نے حماقت کہی ہے، اتنا تحمل نہیں ان لوگوں کے اندر۔ اس خاطر میں میڈیا پہ جانا چھوڑ دیا، میں کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ کمپرومائز کرتے ہیں میڈیا پہ جا کر، جس شخص کو ہم نہیں مانتے اس کے احترام میں کچھ جملے بولیں، کیوں بولیں؟ بالکل کلیئر ہے نہیں مانتے اس کو، ہم نہیں مانتے تو کہیں گے کہ ہم نہیں مانتے، اور کوئی کہہ سکتا ہے کہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں؟ اگر میں پیچھے ہٹوں تو کیا کروں پھر؟ زیارت عاشورہ کے اوپر کمپرومائز کروں کیا؟ زیارت عاشورہ کے جملوں کو کہاں لے کے جاؤں گا پھر میں؟ جو سید الشہداء کا لاشا پامال ہوا ہے اس کے اوپر کیا کروں گا پھر میں, کمپرومائز کروں گا کیا؟ یہ ہم سے چاہتے ہیں, کیسے پیچھے ہٹ سکتے ہیں؟ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. لکھا ہے کہ امریکی میڈیا جو کہ اصل میں صہیونی میڈیا ہے, بہت ساری رپورٹس اور سروے پیش کرتا ہے جس کو ہمارے یہاں بھی پروجیکٹ کیا جاتا ہے. ان کی سچائی کو جانچنے کے لیے کیا اصول ہیں تاکہ اصل مواد اور اداروں کو جان سکیں؟ پہلی بات تو یہ کہ کبھی بھی ایک رپورٹ کے اوپر انحصار نہیں کیجیے گا, اسپیشلی اگر آپ کا کوئی نقصان ہو, دشمن کی طرف سے رپورٹ آئی ہو, آپ کبھی بھی اس کے اوپر انحصار نہیں کیجیے گا, چونکہ وہ سازش ہو سکتی ہے. ایک دفعہ ہوتا ہے ایک رپورٹ انڈیپینڈنٹ سورسز سے آتی ہے اور بہت سارے شواہد اس کے اوپر گواہی دے رہے ہوتے ہیں, ہاں یہ بات بنتی ہے کہ ٹھیک ہے انڈیپینڈنٹ سورس ہے, شواہد بھی گواہی دے رہے ہیں اور آپ اس رپورٹ کو ایکسیپٹ کر سکتے ہیں. ایک دفعہ ہوتا ہے کہ رپورٹ آتی ہے وہ آپ کے بارے میں کوئی ایسی چیز بول رہے ہیں جس کا ہمیں پتا ہے کہ یہ سازش میں آ کے بھی نہیں کہیں گے, سازش میں آ کر بھی نہیں کہیں گے. مثلا قبول کرتے ہیں کہ کربلا پہ 1.5 کروڑ افراد اربعین پہ آئے تھے, اچھا اب سازش میں آ کر بھی نہیں کہیں گے, یہ سازش میں آ کے کم تو کہہ سکتے ہیں, زیادہ نہیں کہہ سکتے, اس لیے ہم ان کی بات قبول کر لیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے یہ اگر مکاری کرتے تو کم کرتے. یہ کہ اتنی بڑی تعداد ان کو بیان کرنا پڑی, اس کا مطلب ہے اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں تھا ان کے سامنے کہ اس تعداد کو قبول کر لیں. اس طرح سے ہم مختلف ریسورسز کو دیکھتے ہوئے, ان کی مختلف سازشوں کو دیکھتے ہوئے اور ان کے ارادوں کو سمجھتے ہوئے ہم چیک کر سکتے ہیں کہ سورس قابل اعتماد رہے گی یا نہیں رہے گی, کیا کرنا چاہیے. لکھا ہے کہ یہاں ایران پر حملے کی بات پر زور دیا, اگر ہم خود اپنے ملک کی حالت پر غور کریں تو آج ہماری سیاست میں سب کرپٹ لوگ ہیں, امریکہ کو پیروکار ہیں, تو پاکستان میں اس دور میں کون سا نظام حکومت قائم ہو یا ہمیں خود میدان میں اترنا ہوگا؟ دونوں باتیں صحیح ہیں کہ پاکستان میں ایک صحیح نظام ہو اور آپ کو بھی میدان میں اترنا ہوگا, لیکن کس تیاری کے ساتھ؟ آپ ایک بچے کو یہ کلہاڑی دے کر کہیں کہ وہ 34 فٹ کا ایک درخت, 35 فٹ کا ایک درخت گرا دے اور بچہ 2 سال کا ہو, کلہاڑی نہیں اٹھا پائے گا. آپ کو دیکھنا ہوگا آپ کی تیاری کتنی ہونی چاہیے, آپ کس تیاری کے ساتھ اتریں گے میدان کے اندر. اپنے اہداف کو دیکھیے, اپنے مقاصد کو دیکھیے. قوموں کی تاریخ میں جلد بازی اچھی چیز نہیں ہے, کبھی جلد بازی مت کریں, کسی بھی چیز میں دیر نہیں ہوگی اگر آپ نے صحیح تدبیر کر لی ہے. جلد بازی کرنے میں صرف نقصان ہوگا, لہذا اگر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے 25 سال لگیں گے, آپ جلد بازی مت کریں, 25 سال کا منصوبہ بنائیے, حاصل کرنے کی کوشش کریں. کوئی چیز قوم کے ارادے کے سامنے ناممکن نہیں ہونی چاہیے اور کوئی بھی چیز اتنی آسان نہیں ہونی چاہیے کہ اس کے لیے تیاری نہ کی جائے. بس نہ کوئی چیز اتنی آسان ہے کہ اس کے لیے تیاری نہ کی جائے اور نہ کوئی چیز ایسی ناممکن ہے کہ اس کے لیے تیاری نہ کی جائے. نہیں, ہر چیز ممکن ہے لیکن حکمت کے ساتھ ممکن ہے. ایک کوشچن کیا گیا ہے, 2-3 کوشچن کیے ہیں, وہ ساری جو ہیں وہ ایسے ہیں ذرا سا پنچ کرنے والے, جسے کہتے ہیں چھیڑ خانی کرنے والے کوشچنز. تو اب دیکھیے ذرا, لکھا ہے کہ ایم ڈبلیو ایم کا پی ٹی آئی سے ملنا کیا یہ ایک غلطی تھی یا کوئی لاح عمل تھا؟ اس کے لیے جن لوگوں کے پاس اس کی طاقت ہے کہ اس کے اوپر کمنٹس کر سکیں, جو اس سے وابستہ ہیں, جو اس کے اندر کام کرنے والے ہیں, میرے خیال میں وہ کراچی آتے رہتے ہیں, اگر آپ کو کرنا ہے تو ان سے پوچھیے, مثلا محترم مولانا راجہ ناصر صاحب سے پوچھیے کہ اگر انہوں نے فیصلہ کیا ہے تو کیوں فیصلہ کیا ہے, میں ان کی پاکٹ پہ جا کے کیسے اپنی طرف سے فیصلہ کر سکتا ہوں کہ انہوں نے صحیح کیا ہے یا غلط کیا ہے, وہ خود عقل مند ہیں ماشاء اللہ. لکھا ہے کہ آخری بڑے جنازے میں انچولی میں جو ہنگامہ ہرائی ہوئی اس کی کیا وجوہات تھیں؟ بغیر تیاری کے لائحہ عمل تیار کر لینا, کوئی تیاری نہیں ہو آپ ایک دم سے ایک لائحہ عمل تیار کریں, لوگوں کو اعتماد میں نہ لیں, ایک کام کرنے کی کوشش کریں, اتنی جلد بازی میں کام نہیں ہونا چاہیے. جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا, کاموں کو تیاری کے ساتھ ہونا چاہیے. البتہ بعض اوقات خدا نمتال ایسے حالات کر دیتا ہے کہ جس میں آپ کو آن اسپاٹ ڈیسیشن لینے ہوتے ہیں, لیکن اس میں بھی ایک خاص بصیرت کی ضرورت ہوتی ہے, آپ احمقانہ فیصلے نہیں کر سکتے. اور میں نے کتنی دفعہ مختلف موقعوں پر عرض کیا تھا, ہر ہتھیار ہر جگہ استعمال نہیں ہونا چاہیے, ہتھیار کی افادیت ختم ہو جاتی ہے اگر آپ بہت زیادہ دکھاتے ہیں. ہتھیار کا ایک کام ہوتا ہے ضرب لگانا اور ایک ہتھیار کا کام ہوتا ہے ڈیٹرنس, سامنے والے کو یہ بتانا کہ میرے پاس ہے, مجبور نہ کرو کہ میں استعمال کروں. ہتھیار کا ہمیشہ کام ضرب لگانا نہیں ہوتا. آپ دیکھتے ہیں کسی کے ہاتھ میں اگر ایک بندوق ہوتی ہے, زندگی میں کتنی دفعہ چلائے گا یہ, लेकिन उठाता कितनी दफा है? 25वीं दफा उठाता है, चलाता है एक दफा है। क्यों? हथियार का काम जर्ब लगाना नहीं होता, डिटेरेंस होता है। जो मुझे समझ में आया, हथियार का सबसे अहम काम डिटेरेंस होता है, और डिटेरेंस यानी सामने वाले को यह बताना कि मेरे पास यह है, संभल के रहो वरना मैं इस्तेमाल करूंगा। अब अगर आप बार बार इस्तेमाल करेंगे, आपकी डिटेरेंस की पावर खत्म हो जाएगी। आपको कैलकुलेटेड इस्तेमाल करना चाहिए, इसको बहुत ज्यादा एक इक्वेशन के अंदर रख के इस्तेमाल करना चाहिए कि मैं ये करूंगा, वो ये करेगा, फिर मैं जवाब में ये करूंगा, तो फिर उसका जवाब क्या होगा। लेकिन आप बार बार इस्तेमाल करेंगे तो गलत हो जाएगा। मैंने 36 दफा कहा था इसको बहुत एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए, वरना हम लोग मुश्किल में पड़ सकते हैं। लिखा है उलमा क्यों खामोश रहते हैं और बहुत सी जगहों पर मसलियत पसंदी से काम लेते हैं। कोई है जगह जहां पर इंसान को जो मुंह में आए बोलना चाहिए? हत्ता ये जो मैं आजाद होकर सोलो बोलने वाला हूं, अब भी जो मुंह में आती है नहीं बोलता हूं। क्यों? असल ये अकलमंदी नहीं है कि इंसान के मुंह में जो आए वो बोलना शुरू कर दे। जहां तक आपने कहा मसलन, जैसे लिखा है मसलहत पसंदी, मसलहत पसंदी और अकल पसंदी में बारीक सी एक लाइन है, ये जज करना होता है कि आप उस लाइन को देख पाए या नहीं देख पाए। जैसे मैं कहता हूं कि बहादुरी के अंदर और हिमाकत के अंदर भी बारीक सी एक लाइन होती है। जैसे ही आपने बहादुरी को बहुत ज्यादा करने की कोशिश की तो वो आप हिमाकत के अंदर दाखिल हो जाते हैं। आप हमेशा ये देखें लाइन क्रॉस तो नहीं कर रहे आप। लिहाजा आप मसलहत पसंदी और अकल पसंदी के दरमियान में रहने की कोशिश करेंगे। आप मसलहत पसंदी पे ना जाइए, जिस मसलहत पसंदी को आप कह रहे हैं, जो मनफी मसलहत पसंदी है, लेकिन अकल पसंदी के अंदर रहे। अल्लाह के रसूल के सामने इतनी दफा गलत लोग आते थे कि अल्लाह के रसूल हर दफा सबके मुंह पे कहते तुम ये करते हो, तुम वो करते हो, कभी भी नहीं। क्या मिसाल के तौर पर मसलन अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम के सामने इतने लोग बहुत कुछ करते थे कि सबके सामने सब कुछ कहते थे तुमने ये गलत किया, तुमने वो गलत किया, कभी भी नहीं। हर चीज का एक तरीकेकार होता है। बस ये जो मसलहत पसंदी लफ्ज है बहुत जनरलाइज टर्म है, इसमें अकल पसंदी भी आ सकती है और खामोश होना हमेशा मसलहत पसंदी पे दलील नहीं है। खामोश होना बहुत दफा अकलमंदी पे दलील है। देखना पड़ेगा कि कौन सा काम किस जगह के ऊपर करने का होता है, उसको वहीं पे करना चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं वाकयात के तौर पर बयान की जा सकती हैं। अहले बैत की हादसे ये बस है। लिखा है कि पाकिस्तान के अंदर शियों के लिए कोई वाज़ेह राह की निशानदेही की जा सकती है? क्वेश्चन मार्क के तौर पर क्या की जा सकती है? की जा सकती है, तैयारी करनी पड़ेगी। अभी तकरीबन हर रोज का काम यही हो गया है। लोग चाहते हैं ऐसे प्रॉब्लम्स को जो 25 साल में बनी है 5 मिनट में सॉल्व कर लें। ये नहीं होगा, कौमों की तारीख में ये काम नहीं हो सकता है। मिसाल के तौर पर आपके मुल्क के अंदर बिजली की शॉर्ट फॉल है, 5 दिन में सही हो जाएगी? वो जो अहमक थे उन्होंने कहा टर्की से रेंटल पावर प्लांट लाओ, वो भी पानी के जहाज के ऊपर, उसको पोर्ट पे लगाओ, वहां से बिजली बनेगी, लो जी मुश्किल हल हो गई। कर ली हल, हो गई हल। इतनी महंगी बिजली है वो टर्की के पावर प्लांट्स जो रेंटल आए शिप्स के ऊपर, उसको हमको इस्तेमाल ही नहीं कर पाएंगे। हिमाकत है ये सारी चीजें। कौमों की जो खराबियां 25-25 साल में जमा होती हैं वो 5 दिन में सही नहीं होती हैं, उसके लिए मेहनत भी उतनी करनी पड़ती है। अगर मैं एक जुमला आपकी खिदमत में अर्ज करूं, हमने गुज़िश्ता 20 साल अपने बास दोस्तों की नादानी की वजह से कौम के अकली और फिक्री शऊर को न बढ़ाकर जाया किए हैं। कुछ जगहों के ऊपर हमने गलतियां की हैं। हमने सईदुश्शोहदा की अज़दारी के अंदर जिस तरीके से लोगों को शऊर देना चाहिए था उस तरह से बहुत दफा शऊर नहीं दिया, काफी मुद्दत जाया कर डाली। उस मुद्दत के जाया होने का अब हमें खमियाजा भुगतना पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अब हालात बहुत बेहतर होने की तरफ जा रहे हैं। आप कहेंगे कि टारगेटेड किलिंग हो रही है, हालात बेहतर होने की तरफ जा रहे हैं। मैं कहूंगा ये हालात बेहतर होने की निशानी है। अगर दुश्मन के सामने कत्ल के सिवा कोई रास्ता होता तो कभी कत्ल नहीं करते। इसका मतलब है कौम के अंदर ताकत बढ़ रही है, और कौम की बढ़ती हुई ताकत को देखते हुए ये समझ रहे हैं नादान की कत्ल करना अब एक रास्ता है। और मैं अर्ज कर रहा हूं कि अहमक हैं, ये भी रास्ता नहीं है। और इसमें कोई शुबा नहीं है कि कौम के अंदर बेहतरी आ रही है। और मैं अर्ज करता हूं कि हम उस यतीमी के बचपन से निकलकर लड़कपन में दाखिल हो रहे हैं, मैच्योर होने की तरफ जा रहे हैं, जिसकी हमें सजा दी जा रही है। इसके बाद इन्होंने मुख्तलिफ सवालात हैं जो दोहराए हुए हैं, कुछ सवालात दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। खूबसूरत सवाल है, ये मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ। लिखा है आपने पाकिस्तान समेत हर मुसलमान मुल्क की सियासत पर बेहतरीन गुफ्तगू की, लेकिन मैं आपकी तवज्जो गिलगित बल्तिस्तान की तरफ दिलवाना चाहते हैं, मसलन जो पाकिस्तान का 5वां सूबा बनने जा रहा है। क्योंकि पाकिस्तान में गिलगित बल्तिस्तान नहीं आता है क्या? हम गिलगित में एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं एक हॉस्पिटल का, 5-6 साल हो गए वहां पे। जब बात करते हैं तो वो कहते हैं पाकिस्तान जाएंगे आप? तो मैं बाद वक्त स्टंड रह जाता हूँ, अच्छा मैं पाकिस्तान में नहीं कहीं और हूँ क्या? अब तो वो ट्रैवलिंग इतनी सख्त है कि वाकई लगता है ऐसे पाकिस्तान से बाहर कहीं आ गए। लेकिन ये है कि ये मुश्किल है। मतलब वहाँ पे कहते हैं क्या नीचे से आए हुए लोगों ने ये किया है, वो नॉर्थ के ऊपर है, ये साउथ के नीचे का एरिया, तो कहते हैं ये बहुत बड़ी मुश्किल है, इस मुश्किल को किस तरीके से ओवरकम करना पड़ेगा। बहुत डिफरेंस आ गया है, बहुत डिफरेंस आ गया। और उसका एक हल करने का तरीका कार टेली कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन पर तवज्जो देनी पड़ेगी। गिलगित बल्तिस्तान की मुश्किलात में से एक मुश्किल है कि उसकी ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम बहुत ख़राब है, रोड बहुत ख़राब है, रोड 24 घंटे की नहीं है, यानी 12 महीने की नहीं है रोड। और इसी तरीके से जो हवाई रास्ता है वो इंतहाई अनसर्टेन है। उसकी वजह से मैं समझता हूँ जो सबसे बड़ी मुश्किल है वहाँ की वो ट्रांसपोर्टेशन की मुश्किल है। टेली कम्युनिकेशन में थोड़ा बहुत काम हुआ है चंद सालों के अंदर, वहाँ मोबाइल नेटवर्क्स वगैरह ने काम करना शुरू किया, इससे थोड़ी सी बेहतरी आई है। लेकिन ट्रांसपोर्टेशन उस इलाके के लिए बहुत बड़ा मसला है, उसकी इकोनॉमी इसीलिए बिल्ट नहीं हो रही है। और इन सब को पीछे रखने में जो अंसर है वो यही अंसर है जो उन्होंने बताया कि वहाँ पर अच्छी खासी अक्सरियत है, और उनको पता है कि अगर वो अक्सरियत मजबूत हो गई तो बहुत वाइटल रोल प्ले कर सकती है पूरे पाकिस्तान के अंदर। इस खातिर उसको मुख्तलिफ हीले बहाने से, कभी कहते हैं कश्मीर का हिस्सा था, जब कश्मीर का फैसला होगा ना तब इसका फैसला होगा, तो एक बहाना ये रखा, 50 साल जाए किए इस बात के ऊपर। बहरहाल इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये मत सोचे कोई कि हम तवज्जो नहीं देंगे उसके ऊपर या नहीं दे रहे। एक क्वेश्चन हुआ है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इसे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लेकिन बाहर मैंने इसको शुरू से लेकर अभी तक बचा के रखे, लेकिन मैं कहता हूं कर देना चाहिए। लिखा है कि तवज्जो सुनिएगा कि आपको नहीं लगता कि शहीद अस्करी रजा के जनाजे पर जो अहदाफ हमने रखे थे वो हासिल नहीं हुए, यानी क्या नाम औरंगजेब फारूकी की गिरफ्तार नहीं हुआ, ना ही औरंगजेब फारूकी गिरफ्तार हुआ और ना ही CID अफसर के खिलाफ कोई FIR कटी, जबकि हमें इसका नुकसान ये हुआ कि शिया कौम की ताकत दुश्मन के सामने एक्सपोज हो गई। ठीक है, एक बेसिक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैंने अभी तक सोच रहा था कि पेश करूं या ना करूं, फिर मैं सोचता नहीं इसको बात को कर लेना चाहिए। नंबर एक, हमारी मुश्किलात में से एक मुश्किल हमारा अनऑर्गेनाइज बिहेवियर है। हम लोग जब मुतालिबात तय करते हैं तो ये नहीं समझ पाते कि हमें मुतालिबात में डालना क्या है। हमें अभी तक ये बात अच्छी तरीके से तरबियत में नहीं आई है हमारी, कि हम मुतालिबात बनाते वक्त अच्छी तरह जानते हो कि मुतालिबात हमें क्या बनाने, उन मुतालिबात को पूरा कैसे करवाना है। अगर आपने हिजबुल्लाह की तरीकेकार पर गौर किया हो, वो कोई बात ऐसी नहीं कहते जो नहीं करनी है, कहते ही वो ही है जो करनी है। ठीक है, अच्छा हमारे यहाँ मुल्क में बिल्कुल उल्टा उसूल है, हमारे यहाँ ये कहते हैं 10 मुतालिबात 2-6 पे कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, 4 तो मना ही लेंगे ना। ठीक है, अब हमें देखना पड़ेगा हमारी स्ट्रेटेजी क्या है। आया हमारी स्ट्रेटेजी ये है कि जो हम कहेंगे वो करवाएंगे, दैट्स ऑल, पीछे हटने की कोई गुंजाइश नहीं है, या 10 मुतालिबात देंगे 6 पे मान जाएंगे, 4 तो तस्लीम हो ही जाएंगे और वो 4 असली वाले होंगे। अच्छा, मामूलन यहां के जो घाग लोग हैं वो ये दूसरी तरकीब देते हैं, कहते हैं जब आप मुतालिबात देने जा रहे हैं ना तो लंबी लिस्ट दे दो, क्यों कॉम्प्रोमाइज करने में 1-2 निकलवा लेना, असली वाले फिर मनवा लेना। ठीक है, अब एक तो ये मसला है हमारे दरमियान कि हम मुतालिबात बनाने की जो सियासत है उसको अभी तक तय नहीं कर पाए कि हमारे दरमियान क्या है। दूसरा मामला ये है कि जहां हम दूसरों को दिखाने के लिए कोई काम करें, हमारी कौम नहीं समझ पाती कि हमने असल काम क्या करना है। आया वाकई असली काम यह था कि बस एक FIR कटे? मेरा नहीं ख्याल। असली काम यह था कि कौम का इत्तेहाद, उसकी यकजहती दुश्मन के सामने साबित हो, यह कौम मुत्तहिद है। कौम का जो मोरल डाउन हो रहा था वो मोरल हाई हो जाए, लोग एक दूसरे पर इत्माद करें। मैं अपने तौर पर समझता हूं हमारा असली हदफ यह था, और उस हदफ को आपने जिस तरीके से आपने अच्छाई से हासिल किया है उसकी मिसाल मैं अर्ज कर रहा हूं, कम अज कम कई 10 साल के अंदर हमें नहीं नसीब होती जिस तरीके से यहां पर हासिल हुआ। लिहाजा मैं नहीं समझता हमारा असल मुतालबा वो होना चाहिए था जो उस दिन हमने रखा, हमारा असल मुतालबा कुछ और हो जाना चाहिए था, और ये हमारे कम तजर्बे के ऊपर दलील है। हम कम तजर्बेकार हैं इस मामले के अंदर, असली मुतालबात को पेश करने में उतना तजर्बा नहीं है हमारा कि जिसके साथ हम तय करें। और फिर मैंने अर्ज किया हमारी स्ट्रेटेजी तय नहीं हुई भी, हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, 10 मुतालबात 4 तस्लीम या 4 मुतालबात 4 तस्लीम, कौन सी स्ट्रेटेजी के ऊपर अमल करना है, यह हमें सोच के चलना चाहिए। ایک اور بہت بڑی مشکل ہے، ظاہر اس چیپٹر میں مشکلات بہت زیادہ ہیں، اس چیپٹر میں مشکلات بہت زیادہ ہیں، لیکن بس بریفلی میں عرض کروں گا، جو دوست یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ہدف کیا حاصل کیا، ہمارا جو اصلی ہدف ہونا چاہیے تھا وہ قوم کی مورائل کو بلند کرنا تھا، دشمن کے سامنے ایک پوائنٹ چھوڑنا تھا کہ اس قوم کو تم کچلا ہوا مت سمجھو، یہ قوم متحد ہو سکتی ہے، اس قوم کے اندر طاقت بھی ہے۔ یہ جو آپ نے کہا کہ کیا اس سے ہماری طاقت ایکسپوز نہیں ہوئی، میں سمجھتا ہوں یہ ایکسپوزر بہت ضروری ہے ہمارے لیے، ہر چند سال کے بعد ایسا کوئی ایکسپوزر آنا بہت ضروری ہے جس سے ان کی روح تک کانپ جاتی ہے کہ ہم سمجھ رہے تھے قوم ختم ہو گئی ہے، ختم نہیں ہوئی، زندہ ہے ابھی۔ اور اسی طریقے سے دوست احباب، آپ نہیں جانتے آپ کے اس کام، آپ بلکہ جانتے ہیں، میرا اپنا یہ خیال ہے، آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے اس کام سے پورے پاکستان کے اندر اہل بیت کے چاہنے والوں کو کتنی طاقت ملی ہے، اور جس طرح سے ہم ٹریولنگ کر رہے ہیں مثلا پاکستان سے باہر پاکستان کے اندر اور لوگوں کے رد عمل کو دیکھ رہے ہیں، تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں یہ دو ایف آئی آرز اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے جو آپ نے حاصل کیا ہے۔ اصل ہدف وہ ایف آئی آرز نہیں ہے، اصل ہدف کچھ اور ہے، اور وہ آپ نے بہت اچھی طریقے سے حاصل کیا ہے۔ اسی کی خاطر انہوں نے بہت بعد میں مشکلات کھڑی کی ہیں تاکہ قوم کو کسی طریقے سے کسی جگہ پہ پھنسا کر شکست دیں۔ اور وہ جو دوست نے لکھا کہ انچوریک میں وہ واقعہ جو ہوا جس کے اندر تتر بتر ہوئے، وہ کیوں ہوا، اس کی ایک وجہ یہی تھی، اس بات کو اچھی طرح سمجھ جانا چاہیے تھا۔ اور یہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کئی دفعہ، 1984 کے اندر آپ نے دھرنا دیا تھا، اگر سن مجھے صحیح یاد آتا ہے، 84 میں امیجن روڈ کے اوپر دھرنا دیا تھا، مسجد سکینہ کو آگ لگی تھی نیو کراچی کے اندر، اس کے اوپر ریئیکشن میں دھرنا دیا گیا تھا، ضیاء الحق کا دور تھا، بہت کامیاب کام ہوا تھا، البتہ وہ بہت لمبی مدت کا تھا، کم سے کم 2.5 دن کے قریب چلا تھا وہ۔ اور اس دن میں بار بار احساس کر رہا تھا کہ نہیں معلوم ہمارے اندر 3 دن 4 دن جھیلنے کی طاقت ہے، کیونکہ ہم پیچھے 2.5 دن کا تجربہ کر چکے تھے، البتہ بہت ساری چیزیں ہمارے فیور میں تھیں، وہ ایک دن بھی صبر نہیں کر سکتے تھے، ایک صبح نکلنے کا بھی صبر نہیں کر سکتے تھے، ان کے پاس ایکویشن ٹائم کی بہت خراب ہو گئی تھی، لہذا قطعی تھا کہ ان کو فجر سے پہلے تمام باتوں کو ختم کرنا تھا وہاں پہ بھارت۔ لیکن وہ دور بہت سخت تھا، وہ ضیاء الحق کا دور تھا، اور اس زمانے میں کوئی بھی سیویئر ریئیکشن آ سکتا تھا ہمارے خلاف۔ اس وقت وہ دھرنا بہت کامیاب ہوا تھا، مطالبات بھی کسی حد تک تسلیم ہوئے تھے، لیکن ود ان ڈیز انہوں نے لارو کھیت کے اندر کیس کر دیا تھا، لیاقت آباد کے اندر، لیاقت آباد کے مرکزی امام بارگاہ کے اندر کیس کیا تھا، ہم لوگ پھنس گئے تھے، ہمارے جوان بوڑھے، ان میں بہت سارے لوگ جیل گئے تھے، اور اس سے قوم کو انہوں نے اس ہائی مورائل کو ڈی مورائلائز کر لیا تھا ود ان 5 ڈیز، 5 دن کے اندر۔ لہذا جب یہ ایونٹ ہوا تھا، اس کی صبح سے دوستوں کے درمیان یہ بات شروع ہو گئی تھی، اب 5 دن 10 دن کہیں نہ کہیں گورنمنٹ حملہ کرے گی اور یہ ڈی مورائلائز کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں یہ آپ کی کامیابی ہے کہ وہ اتنی جلدی کوئی کام نہیں کر سکے، وہ اتنی جلدی کوئی کام نہیں کر سکے، اور میرا اپنا یہ خیال تھا کہ وہ چیلم سے پہلے کر بھی نہیں سکیں گے، چیلم سے پہلے نہیں کر سکیں گے۔ لہٰذا آپ نے اچھا وقت گزارا، آپ نے کافی مقابلہ کر لیا، کافی دن تک ان کی سازش کو پوسٹ پون کروا دیا، لیکن بہرحال وہ اپنی ایک ضرب لگانے میں کامیاب ہو گئے، وہ ایک ضرب لگا، اور نادانی کی وجہ سے ہمیں ضرب لگی ہے، اگر ہم اس نادانیاں نہ دکھائیں۔ اور میں نے عرض کیا ویپن ضرب کے لیے نہیں ہے، ویپن ڈیٹرنس کے لیے، اس بات کو ہمیں بہت اچھی طریقے سے سمجھ جانا چاہیے تھا، لیکن بہرحال آہستہ آہستہ سیکھتے ہیں، ہمارے دوستوں نے کافی چیزیں سیکھی ہیں اس پازیٹیو کام سے بھی اور اس تھوڑے سے نگیٹو کام سے بھی، مطمئن رہیے کہ آپ اس کے اندر کافی بہتر رزلٹ لے سکیں۔ ہمارے آرائز بہت طولانی ہوئے، اس کے لیے معذرت خواہ ہیں، لیکن چونکہ کافی وقت گزر چکا تھا، بہت سارے ایشوز جمع ہو گئے تھے اور کوشچنز بھی تھے، البتہ بہت سارے کوشچنز ابھی بھی انہوں نے روک لیے ہوں گے، چونکہ پھر بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا، آپ کے صبر و تحمل کا انتہائی شکریہ۔ اپنی دعاؤں میں ایک دوسرے کو یاد رکھیے گا، ایک دوسرے کو دعا دیں، قوم کے اتحاد کے لیے بہت ضروری ہے کہ قوم ایک دوسرے کو دعا دیتی رہے، ایک دوسرے کو دعا دیں، اور ان شہداء کے خون کے لیے انشاءاللہ خدا تعالیٰ ہمیں کوئی نہ کوئی انعام دے گا، تمام شہداء کے ارواح کی بلندی کے لیے، علماء و رفا، فقہا، شعراء، عزداران سید الشہداء، جو بھی دنیا سے رخصت ہوئے، سب کے ارواح کی بلندی کے لیے ایک سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔